بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اقضني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن الصراط، اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم اغفر لنا حكمتك واجعل لنا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام، رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا، يا هلا يا صدقة. آج آپ کو الحمد للہ ثم الحمد للہ آٹھواں دن اس قرآن کی کلاس کے ساتھ رات الخیر کے ساتھ مبارک ہو. بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں جو فرسٹ ڈے سے لے رہے ہیں. اچھا یہاں پہ ذرا ٹائپ کریں فرسٹ ڈے سے کون کون لے رہا ہے، ایک بھی کلاس اس کی مس نہ ہو. جی الحمد للہ آپ سب کی دعائیں ہیں، بالکل خیریت سے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں دیکھی جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے. اللہم اعینی علی غمرات الموت وسکرات الموت. جی الحمدللہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے ریکارڈنگ سے بھی لے لی یعنی کلاسز آپ کی کمپلیٹ ہے، مجھے یہ بتائیں فائدہ ہو رہا ہے؟ اتنی زیادہ چیزیں ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، کافی ساری میں ہمیں نئی چیزیں آپ کو مل رہی ہیں، سنی ہوں گی تھوڑی تھوڑی نا، ایسے ہی ہے نا. تو بہت سچے دل کے ساتھ اللہ سے شکرانے کے موافق ادا کرتے کلاس کے بعد بھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا ایک نیکی دوسری نیکی کی راہ کھولتی ہے. تو ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگ بہت زیادہ گناہ گار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ اللہ بڑا تعالیٰ کا بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ ہمیں اتنی بڑی اپرچونیٹی دی ہے گھر بیٹھ کر ہم اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال. مشکلات بھی ساتھ ہیں, جینا مرنا ساتھ ہے, بیماری ساتھ ہے, خوشی غم ساتھ ہے, تو ہم نے ساتھ میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر, اگر ہماری یہ پریکٹس ہو گئی ہم شکر گزار بن گئے, بی پازیٹیو رہنے والے بن گئے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرتا ہے ہم نے اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے, آخری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے لیے اچھا ہی سوچیں. کہتے ہیں اگر کسی کے لیے اگر آپ ہار ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آپ سامنے اگر کوئی غلطی گناہ کر رہا ہے کچھ بھی کیسے روکیں گے, پہلے ہاتھ پہ پھر زبان پہ, اگر اس میں بھی آپ اتنی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم جو آخری اس کا درجہ ایمان ہے دل میں ہی برا جانے, دل میں ہی برا جانے. جی والیوم لو ہے آج بھی سب کے لیے والیوم لو ہے. ابھی مجھے بتائیں ابھی ٹھیک ہے, ابھی ٹھیک ہے سب کے لیے الحمد للہ. جی ان شاء اللہ آج کی حدیث لیتے ہیں. سب سے پہلے ہاں یہ دعا دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں, اور میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز سے عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں تجھ سے سلیم دل سلامت دل اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں. میں تجھ سے ہر اس بلائی کا سوال کرتا ہوں جس سے تو جانتا ہے, اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم میں ہے, اور تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہوں, بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہماری ہر بات کو اس دعا میں آ گئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کتنی خوبصورت ہمیں ضرورت پڑتی ہے دعا برداشت کرنے کی. اتنے اچھے اور اتنے پیارے انداز میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک موقع دے رہے ہیں. بہت زیادہ استغفار کی کثرت, بہت زیادہ, کیونکہ ہم انسان ہیں پھر بھی ہم سے مسلسل ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں. یہ آج کی حدیث دیکھتے ہیں وہ بڑی خوبصورت ہے, بہت پیاری. مغفرت کا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ٹاپک چنا ہوا ہے دار الخیر میں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی کل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجب له, من يسألني فأعطيه, من يستغفرني فأغفر له. أبو هريرة رضي الله عنه نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت مانا ہے ہر رات کو اس وقت آسمان پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس سے دوں, کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں. سبحان اللہ. کیا ہمیں شدرات کی یا ہمیں کسی اسپیسیفک دن کی ضرورت پڑتی ہے اللہ سے مانگنے کی؟ جب اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمانی دنیا پہ آتے ہیں کیا ہمارا یقین کامل نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے اندر کر لیا نا, ہم یقین نہیں رکھتے. دیکھیں اپنے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جس طرح کا آپ کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان ہے, جس طرح کا آپ کسی بندے کے بارے میں رکھتے ہیں. اور خاص کر اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر ایک بات यकीन करें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि आप, चाहे आप हस्बैंड हैं, आप बहन हैं, सारे कुछ हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सिवाय अल्लाह के आप किसी से नहीं कर सकते। मैं सही कह रही हूँ? दिक्कत है ना कि आपको अल्लाह तला आपके रहमतें बरकतें कर रहा है, आपको इतनी इज्जत दी है, तो ये अल्लाह का करम है, क्योंकि उसने आपके ऐबों पर पर्दा डाला हुआ है। तो बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करें, सब पे भी कसरत करें, नवाफल भी कसरत करें, हर हाल में इस्तगफार करें। जो हल ईमानों ने हमें अल्लाह करी अता फरमाया। आमीन 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 से आमीन। ये आज का इंशाल्लाह टाइम टेबल तो देखते हैं, अभी हमने हदीस से दुआ की है, अभी इंशाल्लाह हम सौम रमादान करेंगे, फिर नमाज नबी है, अमाल छोटे सवाब बड़ा, फिर किताबों से हम, ठीक है। अभी जो मैं मना किधर मानस करी मैं इसका सौम रमादान है, आपको रिव्यू करवाऊंगी, उसमें देखते हैं अल्लाह ने क्या सिखाया, बड़ी खूबसूरत। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हमें ज्यादा से ज्यादा अमल करने वाला बनाए। जज़ाकुमुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي। सौम रमजान किताब में से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, रोजा और कुरान। ये तो हमारा टॉपिक आ गया। जहाँ लफ्ज़ कुरान आता है ना, मुझे लगता है ये हमारी बात है, ये तो मेरी चीज़ है, ये तो मेरी प्यारी सी चीज़ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कुरान मेरा है। कोई दूसरा कहेगा ना मेरा, तो मुझे ऐसे जेलसी फील होगी, नहीं ये तो मेरा है। जैसे अल्लाह ताला मेरा है, ऐसे ही रोज़ा भी, कुरान भी मेरा है। अल्लाह करे कि जितनी मोहब्बत हमें इस कुरान से है, इतनी ही मोहब्बत हमें इसके अमल से भी हो जाए, और उसको सीखना सिखाना आगे करना बढ़ाना, हम सबको ये कुरान अपना लगे, अपने बच्चों से प्यारा लगे। तकाबुल करें जरा, बच्चा ज्यादा प्यारा लगता है या अपना कुरान? बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन जब तक जवाब इस तरफ नहीं झुकेगा ना पलड़ा, ईमान नहीं आएगा। ईमान बढ़ाना है तो अल्लाह के कलाम, अल्लाह की किताब से मोहब्बत करनी है इंशाअल्लाह ताला। चले मैं आपको ज्यादा आजमाइश में नहीं डालती। रोजा और कुरान। कुरान में रोजे का हुक्म देते हुए खसूसियत के साथ नज़ूले कुरान का जिक्र किया गया है। इससे अंदाजा होता है कि रोजा और कुरान में खासी मुनासबत है। कुरान पाक के अल्फाज ये हैं, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम। रमजान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया, हिदायत है लोगों के लिए और खुली निशानियां रास्ते की, और हक को बातिल के दरमियान फैसला करने वाला। बस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए वो इसके रोजे रखे। हर एक को पैगाम है, जो भी इसको पाले वो रोजे रखे। कुरान पाक का नजूल सन 610 ईस्वी में शुरू हुआ, 610 ईस्वी। ये कमरी कैलेंडर के एतबार से रमजान का महीना था, कमरी यानी चांद के हिसाब से। पहली वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त उतरी जबकि आप हिरा नामी गार में थे। गारे हिरा में कुरान पाक का उतरना शुरू हुआ और 23 यानी 23 ईयर्स की मुद्दत में तदरीजी नजूल के बाद वो मदीना में अपनी तकमील को पहुंचा। तदरीज क्या होती है? ग्रेजुअली। कुरान जैसे हिदायत नामा का नजूल इंसान के ऊपर अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है। हिदायत नामा है ना ये, हुदल लिन्नास। इसी तरह सूरह बकरा के शुरू में आप पढ़ते हैं हुदल लिल मुत्तकीन, तो ये एक हिदायत देने वाला नामा। किसको कहते हैं? खत को। नामा बर का लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा, जो खत लेके आता है। ये अल्लाह का इनाम है क्योंकि वो इंसान को सबसे बड़ी कामयाबी का रास्ता बताता है। सच है ना? क्या आपको ये कामयाबियां पता थी इस किताब से ताल्लुक जोड़ने से पहले? एक रस्मी और एक रिवाजी ताल्लुक तो था, लेकिन ये कभी नहीं लगता था कि अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा और मकसद क्या है जिंदगी का। वो बताता है कि इंसान किस तरह अपनी मौजूदा जिंदगी को बामानी बनाए ताकि मौत के बाद की अबदी जिंदगी में वो मानवियत से भरी हुई इस दुनिया में दाखला पा सके जिसका नाम जन्नत है। جنت انسان کی منزل ہے اور روزہ گویا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ. ہائی لائٹ کر لیجئے اس حصے کو, اپنا جائزہ بھی لیں. کیا مجھے قرآن ہدایت نامہ لگتا ہے؟ اگلا سوال لکھیں, کیا قرآن مجھے اللہ کا سب سے بڑا انعام لگتا ہے؟ میں تو ایک لمحہ سوچے بغیر بھی کہہ سکوں گی کہ ہاں انشاءاللہ تعالی, پورے یقین سے کہوں گی کہ اللہ کا سب سے بڑا انعام اپنے اوپر اللہ کا یہ کلام لگتا ہے, اس کا یہ قرآن لگتا ہے. اگلا سوال لکھیے خود سے, کیا میں قرآن پاک کو سب سے بڑی کامیابی کا راستہ دکھانے والا سمجھتی ہوں؟ ہماری تو کامیابیاں کچھ اور ہیں, ہماری گاڑیاں, ہمارے بچے کتنی دفعہ نکلتے ہیں گھروں سے سیکھنے کے لیے, وہ تو کچھ اور سیکھنے جاتے ہیں, گھنٹہ گھنٹہ دور جاتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں گے دنیا میں. اصل کامیابیاں یہ ہیں, اس کے آگے تو وہ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے اس کی بھی اہمیت ہے, لیکن اتنی جتنی اس دنیا کی اہمیت ہے. جب انسان اس پہ راست چلتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اب مجھے ایک ایسی جگہ میں جانا ہے جہاں بہت خوبصورت چیزیں ہیں, وہ جنت ہے. دنیا سے جانے کے بعد ایک ایسی دنیا میں داخل ہونا جہاں انسان با مقصد زندگی گزارے, جہاں جا کے اس کو احساس ہوگا کہ میں نے کیا کھویا اور کیا پایا. رمضان کا مہینہ اس نعمت کی سالانہ یادگار منانے کا مہینہ ہے. قرآن کے نزول کی یہ یادگار جشن کی صورت میں نہیں منائی جاتی, بلکہ تقویٰ اور شکر گزاری کے ماحول میں منائی جاتی ہے. اس مہینے میں روزہ رکھنا نعمت خداوندی کا سنجیدہ اعتراف ہے. وہ عمل کی زبان میں یہ کہنا ہے کہ خدایا میں نے سنا اور میں نے مان لیا. سمینا و اتانا. رمضان کیا ہے؟ سال کے بعد ایک یادگار مناتے ہیں, صبر اور شکر کی, تقوی اور شکر گزاری کی. یہ وہ سالگرہ نہیں جو لوگ غیروں کے طریقے سے مناتے ہیں, بلکہ یہ وہ ہے کہ جس میں انسان ہر سال اپنا محاسبہ کرتے ہیں, میرے اندر تقوی کتنا آیا, میرے اندر ایمان کتنا آیا, میں کتنی شکر گزار ہوئی, میں نے اللہ کی نعمتوں کا کتنی سنجیدگی سے شکر ادا کرنا شروع کیا. کیا آپ بھی اپنے رب کو یہی کہیں گی کہ سمینا و اطعنا؟ کیا یہ رمضان ہمارے دل کے دروازوں کو نہیں کھول رہا؟ کیا ہمارے اندر اس احساس کو بڑھا نہیں رہا کہ ماننا ہے رمضان میں بھی اور بغیر رمضان کے بھی؟ اس کے اسی کے ساتھ رمضان کا مہینہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خصوصیت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. راتوں میں تراویح کی صورت میں قرآن پاک کو ادب اور احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے. یہ مہینہ اس مقصد کے لیے خاص ہے کہ اس میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا جائے, یعنی قرآن پاک. نزول قرآن کے مہینے میں قرآن کو پڑھتے ہوئے آدمی کو وہ لمحہ یاد آتا ہے جبکہ آسمان اور زمین کے درمیان نورانی اتصال قائم ہوا. نورانی نور سے اور اتصال ملنا, وصل, جوائننگ. قرآن پاک میں وہ ان سعید روحوں کے بارے میں پڑھتا ہے جنہوں نے مختلف وقتوں میں ربانی زندگی گزاری, یعنی انبیاء کرام. وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو مجھ کو بھی اپنے ان پسندیدہ بندوں میں شامل فرما. قرآن پاک میں وہ جنت اور جہنم کا تذکرہ پڑتا ہے. اس وقت اس کی روح سے یہ صدا بلند ہوتی ہے کہ خدایا مجھے جہنم سے بچا اور مجھ کو جنت میں داخل کر دے. کیا آپ اس کو محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ کا سینہ روشن ہوتا ہے اس قرآن کو پڑھ کے؟ کیا نبیوں کی زندگی ایک رول ماڈل لگتی ہے؟ کیا ہمارے ہیروز بدلتے ہیں؟ کیا ہم اپنے بارے میں خوش فہمیوں کی جنت سے نکل کے ایک حقیقی جنت میں داخل ہونے کی تمنا کرتے ہیں؟ اسی طرح قرآن اس کے لیے ایک ایسی کتاب بن جاتا ہے جس میں وہ جیے, جس سے وہ اپنے لیے رزق حاصل کرے, جس کے نورانی سمندر میں غسل کر کے وہ پوری طرح پاک ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. قرآن بندے کے اوپر اللہ کا ہی نام ہے، اس بندے کے نیچے اپنا نام لکھ لیں، قرآن میرے اوپر اللہ کا ہی نام ہے. اور روزہ بندے کی طرف سے اس انعام کا عملی اعتراف، شکریہ ادا کرتا ہے اللہ کا کہ اللہ تو نے میرے اوپر انعام کیا، میں اعتراف کرتی ہوں، کنفیس کرتی ہوں. روزے کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو شکر گزاری کے قابل بناتا ہے، وہ ایک غیر معمولی خدائی حکم کی تعمیل کر کے اللہ کی برتری کے احساس کو اپنے اوپر طاری کرتا ہے. روزے کے کورس سے گزر کر وہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ دنیا میں متقیانہ یعنی تقویٰ والی زندگی گزار سکے. شکر گزاری سکھاتا ہے، اللہ کے حکموں کی بڑائی کا احساس دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑی ذات ہے، اس کا حکم ماننا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. اور ہوتے ہوتے پھر انسان کو عادت ہو جاتی ہے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی. روزہ ایک مخصوص عمل ہے، اس سے انسان کے دل میں نرمی اور شکستگی آتی ہے، یعنی دل نرم ہوتا ہے، ٹوٹتا ہے. اس طرح روزہ آدمی کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر لطیف نفسیات کو جگائے اور وہ ان کیفیتوں کو احساس کی سطح پر پا سکے جو اللہ کو اپنے بندوں سے اس دنیا میں مطلوب ہیں. دل نرم ہوتے ہیں آپ کے روزہ رکھ کے؟ لوگوں کا درد آتا ہے، ان کی غربت، ان کی بھوک کا احساس بیدار ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر مبارک ہے آپ کے لیے، آپ مبارک کے لائق ہیں. روزے کا پر مشقت یعنی محنت والا، روزے کا محنت سے بھرا ہوا تجربہ آدمی کو مادی سطح سے اٹھا کر روحانی سطح کی طرف لے جاتا ہے. آپ میٹیریلسٹک چیزوں سے اٹھ جاتے ہیں نا، ضرورت ہی نہیں ہوتی، کتنا کچھ بھی سامنے آئے کچھ اچھا نہیں لگتا. اس کے برعکس آپ پھر اسپرچولی اسٹرانگ ہونے لگتے ہیں. ایک ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے نا، ایک ویکنیس ہو جاتی ہے اس وقت، جس سے خام خواہ یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہم اسپرچولی اسٹرانگ ہو گئے، اور آہستہ آہستہ پھر اس کی عادت ہو جاتی ہے. روزہ ایک قسم کی تربیت ہے جس سے آدمی کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ تڑپ کی سطح پر اللہ کا عبادت گزار بندہ بنے، تڑپے، بے چین ہو جائے، چین نہ پڑے، بے چینیاں، راتوں کو اٹھ اٹھ کے جاگے، ایک کام کیا اب اور کر لوں، ایک اور عبادت، کچھ اور کچھ اور، اتنی تڑپ لگ جائے، بے چینیاں لگ جائیں، کریزی ہو جائے بندہ. روزہ آدمی کو اس قابل بناتا ہے کہ اللہ کی شکر گزاری میں اس کا سینہ تڑپے اور اللہ کی پکڑ کے خوف سے اس کے اندر کپ کپی پیدا ہو. یہ آخری جملہ ہائی لائٹ کر لیجئے، یہ ہے ایک ایمان والے کے جذبات کا اظہار. وہ باتیں جو لفظوں میں نہیں آتی وہ انسان اپنے عمل سے ثابت کر دیتا ہے. دل اللہ کی شکر گزاریوں سے تڑپ رہو، اس کے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ ایک ہی پکار ہو، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اتنا شکر، اتنا اللہ جو تو نے مجھے دیا تو نے تو کسی کو بھی نہیں دیا. اے اللہ تو نے میرے ساتھ سب سے اچھا معاملہ کیا، اے اللہ تو میرے ساتھ بڑا ہی راضی ہے، اے اللہ تو نے مجھے کیا دیا. جس چیز کو دیکھے الحمدللہ، کبھی گھر کو دیکھے، کبھی مال کو دیکھے، کبھی بچوں کو دیکھے، کبھی شوہر کو دیکھے، کبھی اللہ کے کلام کو دیکھے، شکر 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 شکر، بے چین ہو جائے. ابھی بھی حق نہیں ادا کیا، ابھی بھی اور شکر کرنا ہے، ابھی نعمتیں زیادہ ہیں. اور یقین کریں جتنی نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں، سارا ہر وقت سر سجدے میں رہے، زمین جھکی رہے، تو شاید حق ادا نہ ہو سکے. اور دیکھ لیں ذرا نہ شکری سے تو ایسے لگتا ہے ہمیں کیا ملا، اوپر والوں کے دیکھتے رہتے ہیں، تھڑام سے گرتے ہیں. پھر اپنے دل کو چیک کریں، ڈاکٹر کو تو دکھاتے ہیں نا، خود بھی دیکھیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کریں شکر اندر سے نکل رہا ہے یا شکوے نکل رہے ہیں. اور دوسری طرف کچھ لمحے ایسے آئے کہ اللہ کی پکڑ کے خوف سے کانپنے لگے، کپ کپی، ہاتھ کانپنے لگے، بے چین ہو کہ اپنے بستر سے اٹھ جائے. کہ نہیں میں نے بڑے گناہ کیے, نعمتیں تو بڑی ہیں لیکن میرے گناہ بڑے ہیں, پتہ نہیں میرا اللہ مجھے بخشے گا کہ نہیں, پتہ نہیں میرا ہوگا کیا, پتہ نہیں میرے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے. اتنا بے چین ہو, اتنا تڑپے, اتنا روئے انسان کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے سمندر نکلے, خون اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے, اس کو کسی پل چین نہ آئے, وہ غفلت کی زندگی نہ جیے, اس کو چین نہیں آتا ایسی محفلوں میں, ایسی جگہوں میں کہ جہاں وہ زیادہ عرصہ رب سے باتیں نہ کر سکے, وہ ماحول جہاں اللہ کا ذکر نہ کر سکے, اس کو موت لگتا ہے, اس کو وہاں بیٹھنا بیکار ترین کام لگتا ہے. تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک اللہ یہ وہی وقت ہو کہ جو ہمارے دلوں کو بدلنے والا وقت ہو, ہم شکر گزار بن جائیں, ہم تجھ تیرے ڈر سے کانپنے والے بن جائیں, ہم تڑپنے والے بن جائیں, ہم بے چین ہو جائیں, ہمیں کسی پل چین نہ آئے, ہم اپنی کسی نیکی سے پیچھے ہٹنے والے نہ بنے, ہم کوئی نیکی کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھیں, بلکہ ہم ہر لمحے اور سے اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہیں, نیکیوں کے مواقع ڈھونڈتے رہیں, دوسروں کی نیکیاں بھی خود لینا چاہیں نہ کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دیں, نیکیوں کے جو کام کرتے ہیں اس پہ قائم رہیں, دوام ہو اس کو ایکسیلنسی کے درجے پہ کریں, جان چھڑانے والا نہ کریں, اور اپنے ہر معاملے کو اللہ کا معاملہ سمجھیں, بندوں کا نہیں, بندوں کی جواب دہی سے زیادہ اللہ کی جواب دہی کا ہمیں احساس ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ یہیں پہ رکیں گے, اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سوم رمضان بک میں سے ہم اگلا چپٹر دیکھیں گے, اس کا نام ہے پابند زندگی کی مشق, یعنی روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ کیسے پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیاں, لمیٹیشنز, حدود کیا ہیں, اور اس کے ساتھ انسان پھر اپنے آپ کو کیسے ٹرین کرے, دیکھتے ہیں اس کو. ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام جنہ فاذا کان یوم الصوم احدکم فلا یرفس یومئذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے, بس تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ فخش کلامی کرے اور نہ شور کرے, اور اگر کوئی شخص اس کو برا کہے یا اس سے لڑائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں, میں روزے دار ہوں. صحیح مسلم اور بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اسی طرح کچھ اور لفظ فرق ہے نسائی میں. حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک آدمی اس کو نہ توڑے. اب یہ دونوں روایتوں کو اگر سامنے رکھیں تو روزہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک شیلڈ ہے نا, ایک بیریئر ہے, آپ کچھ کہنے لگے ایک دم بیچ میں بیریئر آ گئی, تو روزہ برائیوں سے بیریئر ہے. کچھ دیکھنا چاہ رہے تھے, روزے نے کہا مت دیکھو, دیکھو تم روزے سے ہو, آپ نے آنکھیں جھکا لی. کچھ بولنے لگے, زبان کے سامنے روزہ آ گیا, دیکھو روزے سے ہو, غلط نہ بولو. سوچنے لگے غلط باتیں, ایک دم دل میں خیال آیا کہ نہیں نہیں دیکھو روزے سے ہوں. تو اس طرح انسان اپنے اور گناہوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ رکھتا ہے. ہاں کچھ لوگ روزے کے ساتھ بھی اس کو توڑ دیتے ہیں, تو پھر پتہ نہیں ان کے روزے کا کیا عالم ہے, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. روزہ خواہشات کو روکنے کی مشق ہے. رمضان کے مہینے میں اس کی مشق یعنی اس کی پریکٹس اس آخری حد تک کرائی جاتی ہے کہ کھانا پینا جیسا ضروری چیزوں کے استعمال سے بھی روک دیا جاتا ہے. کھانا پینا انسان کے لیے عین جائز ہے, مگر روزے کے دنوں میں اس پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ دنیا میں پابند زندگی گزارنے کی اہمیت کا شدید احساس پیدا ہو. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کھانا پینا نہیں منع کرتے, اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نہ کھائیں کم کھائیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں تو ہم زیادہ کھاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں کھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہیں پریکٹس ہو. جیسے بچوں کو مائیں شروع سے اگر تھوڑا سا کنٹرول نہ کریں، جب دودھ مانگے فوراً دے دے تو وہ بچے بے صبرے ہوں گے. یہاں ماؤں کے لیے بھی ایک بہت اچھا سبق ہے، چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے کو بھی تھوڑا سا رلا کے دودھ دینا چاہیے. اگر آپ فوراً اس کے منہ کو دودھ لگا دینا پھر بعد میں وہ بے صبر ہوگا. بعض مائیں شروع میں چونکہ لاڈ بہت ہوتا ہے، محبت ہے، خوشی بڑی ہے کہ اللہ نے بچہ دے دیا، تو اس کو لے لے کے بیٹھتی ہیں، پھرتی ہیں کہیں بھی، فوراً ہائے اس کو رونا نہیں، یہ روئے نہ. حالانکہ آپ دیکھیے کہ جب تک بچہ روئے گا نہیں، اس کا پہلا دودھ ہضم نہیں ہوگا، ڈائجسٹ نہیں ہوگا، اگلا دودھ کیسے پیے گا؟ اگر رلائے بغیر آپ اس کو پلاتے جائیں نا تو اس کے اسٹمک میں جمع ہو جائے گا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کھانا کھائیں پھر لیٹ جائیں، پھر اٹھیں پھر کھائیں پھر لیٹ جائیں، کیا ہوگا؟ اسٹمک اپسٹ ہوتا ہے نا. جب آپ کو ڈرائیونگ کریں یا بہت لمبا عرصہ آپ کو بیٹھنا پڑے، واک نہ کریں، تو انسان کا اسٹمک اپسٹ ہوتا ہے نا. اسی طرح بچے کو بھی تھوڑا سا رونا اس کی ایک فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کے مسلس کام کرنے لگتے ہیں، وہ ٹانگیں مارتا ہے جس سے اس کا پہلا ہضم ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو دوسری دفعہ دیں. اور یہ پابندی اگر شروع سے مائیں لگا لیں تو پھر بعض دفعہ بچے ہر وقت عادی نہیں رہتے کھانے کے. کچھ مائیں ہر وقت بچوں کو کھلاتی رہتی ہیں، ایک سنیک ختم ہوا تو دوسرا کھول دیا، جوس ختم ہوا تو کوکی دے دی، کوکی ختم ہوئی تو سنیکس دے دیے. یہ اچھی عادت نہیں. ایسے ہی تو لوگ پھر نفس کے غلام بن جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کی تو زندگی کا مقصد صرف کھانا کھانا اور کھانا. تو روزہ اس کی پریکٹس ہے کہ اس سے رکے. اور عموماً دیکھیے کہ انہی لوگوں کو روزہ مشکل لگتا ہے جو ہر وقت جنگ کھاتے رہتے ہیں. جس نے ویسے ہی وقت پہ کھانا ہے اور وہ صبح کھایا پھر شام کو کھانا ہے، اس کو روزہ کیا مشکل ہے، وہ تو کر ہی لے گا اپنا کام. صبح کھایا ذرا جلدی کھا لیا، دیر سے کھا لیا تھوڑی شام کے کھانے کو. تو لہٰذا روزہ ایک پابند زندگی کا احساس دلاتا ہے انسان کو. روزے کا مقصد اگر انسان کے ذہن میں تازہ ہو تو وہ اشتعال یعنی غصہ جب کوئی اس کو دلائے، کوئی غصہ دلائے جانے کے موقع پر غصہ کرنے سے بچے گا، کیونکہ روزہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنے ہی کا تو سبق ہے. پھر روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو کنٹرول سے باہر کیسے لے جائے گا، بڑی اہم بات ہے. روزہ کیا ہے کہ غصہ آپ کو دلائے کوئی اور آپ غصہ نہ کریں. روزے کی حالت میں ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بعد میں بھی اس کی عادت رہے گی. اسی طرح کا شدید سبق ہر سال کے ایک مہینے میں عملی طور پر دیا جاتا ہے. اگر آدمی صحیح شعور اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھے تو ایک مہینے کی اس تربیت کا اثر اس کی 12 مہینے کی زندگی تک باقی رہے گا. تربیت کے دوران جب اس نے اپنے آپ کو تھاما تھا، جب وہ غصہ دلائے جانے کے باوجود غصے میں نہیں آیا، تو تربیت کے بعد یقیناً اس کے اوپر اس کے اثرات باقی رہیں گے. لوگ اس کو بکیا مہینوں میں بھی روزے دار پائیں گے، جس طرح انہوں نے اس کو روز رمضان کے مہینے میں روزے دار پایا تھا. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے اور اپنے آپ سے پوچھئے کتنے سال سے روزے رکھ رہی ہوں. روزے کے دوران جو میری کیفیت ہوتی ہے یا لوگوں سے جو میرا معاملہ ہوتا ہے، کیا باقی سال بھی وہی ہوتا ہے؟ کیا میں صرف ایک مہینے کی روزے دار ہوں یا 12 مہینے کی روزے دار ہوں؟ جو ایک مہینہ ایک کام بندہ کر لے اس کی تو عادت ہو جانی چاہیے. تو لہٰذا روزہ انسان کو سیلف کنٹرول سکھاتا ہے. اب پریکٹس کریں، آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں، نوٹ کریں، مجھے ایک دن میں کتنی دفعہ غصہ آیا، کتنے موقع آئے کہ غصہ لڑائی ہو سکتی تھی لیکن میں نے اوائڈ کیا، کتنے موقع تھے کہ جس وقت انسان ایک دوسرے کے ساتھ گرم بات کر سکتا تھا لیکن نہیں کی. اگر آپ کے مزاج میں ٹھنڈا پن آ رہا ہے نا تو پھر سمجھیں آپ کے روزے قبول ہو رہے ہیں ان شاء اللہ تعالی. روزہ بلا شبہ ایک اعلیٰ عبادت ہے اور اس کا بہت ثواب ہے، مگر یہ ثواب حقیقت روزہ پر مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ محض صورت روزے پر. اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیں. روزے کا ثواب اعلیٰ ہے، آپ سنتے ہیں نا کہ اس کا اتنا ثواب ہے کہ فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے، لیکن کیا یہ ہر ایک کے لیے بس ایک قانون بنا دیا روزہ رکھ لو اور ثواب مل گیا؟ نہیں. حقیقت روزہ یعنی میرے روزے کی حقیقت مختلف ہے، آپ کی مختلف ہے، تیسرے کی فرق ہے. ہر بندے کو اس کے روزے کا ثواب اس کے روزے کی انٹینسٹی سے ہوتا ہے. کتنی دفعہ غصے کے موقع پہ چپ رہا، لکھیے ذرا، کتنی دفعہ جھگڑا ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا، کتنی دفعہ لذیذ کھانا سامنے آیا اور اس سے منہ پھیر لیا، کتنی دفعہ نفس نے مجبور کیا لیکن رک گئی. یہ سب چھوٹے چھوٹے موقع نوٹ کیجئے، ایک دن میں جتنے زیادہ موقع آئیں گے اتنا زیادہ آپ کا اجر ہے اس روزے کا. آپ ایک روزہ رکھیں، سارا دن آپ کو کسی نے ہلایا جلایا نہیں، آپ سوتے ہی رہے ماشاءاللہ، نہ کسی نے غصہ دلایا. یہ ایک روزہ ہے. اور ایک وہ روزہ ہے جس دن آپ 10 لوگوں سے مقابلہ کرتے کرتے بچے، انشاءاللہ دوسرے روزے کا ثواب پہلے روزے سے 10 گنا زیادہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتا ہے، یعنی 10 times to 100 times دیتا ہے. مگر روزہ خاص اللہ کے لیے ہے، وہی اس کا بے حساب بدلہ دے گا. دوسری طرف حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. کیا پتا چلا اللہ نے کیوں کہا کہ میں روزے کا اجر خود دوں گا، فرشتے نہیں دیکھے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کس نے کس قسم کا روزہ رکھا. آنکھوں کا بھی روزہ تھا، کانوں کا بھی روزہ تھا، زبان کا بھی روزہ تھا، یا صرف پیٹ کا روزہ تھا. جتنا اجر ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی، جتنی ایفرٹ ہوگی، اتنا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی دیں گے. اور کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملے گا، صرف ان کے نام پہ ڈائٹنگ لکھی ہوگی، فاقہ لکھا ہوگا، بھوک اور پیاس لکھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نہ آنکھوں کو روکا، نہ کانوں کو روکا، نہ زبان کو روکا، جو دل چاہا کیا، بلکہ کچھ ایکسٹرا کھانے بھی پکا لیے افطاری کے وقت پہ. ایک روزہ اور دوسرے روزے میں اس فرق کی وجہ کیا ہے، جبکہ بظاہر ہر آدمی کا روزہ یکساں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی جو ظاہری شکل ہے وہی اصل روزہ نہیں ہے، بلکہ وہ اصل روزے کی ایک علامت ہے. ایک شخص وہ ہے جو علامتی روزے کو، یعنی جو عام طور پہ ہم رکھتے ہیں، اس کی اصل حقیقت کے ساتھ رکھتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر پائے گا. اس کے برعکس معاملہ اس شخص کا ہے جو علامتی روزے کا اہتمام کرے اور حقیقی روزے کو چھوڑ دے. اس کو ہائی لائٹ کر لیں، بہت پتے کی بات ہے. علامتی روزہ تو رکھیں، حقیقی روزہ چھوڑ دیں. حقیقی روزہ کیا ہے؟ یہ سارے باتیں جس کا ذکر ہے، کنٹرول، روکنا، غلط باتوں پہ اگریسو نہیں ہونا. ایسے آدمی کے روزے کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں. جو چیز علامتی نوعیت رکھتی ہو، اس کی قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ اس کی حقیقت کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ محض اس کی ظاہری صورت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ چیک کریں گی کہ آپ کے روزے کس درجے کے تھے، کتنا کو اجر ہوا ہوگا، کیا میرا روزہ علامتی روزہ ہے یا میرا حقیقی روزہ ہے. پھر لکھئے 15 میں سے کتنے روزے میرے علامتی روزے تھے اور کتنے حقیقی. ایسا نہیں لگتا کہ اندر سے انسان کھرچا جاتا ہے؟ ہم کتنی غفلت میں روزے بھی رکھتے ہیں، ہم عبادات بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بڑے خوش ہیں، آج 10 روزے ہو گئے، آج 11 ہو گئے، چلو عید میں ایک دن اور کم رہ گیا، چلو اب کپڑے بنائیں گے، اچھا اب یہ کریں گے. کوئی پتہ نہیں کہ ویسے تو آج 15واں روزہ ہو اور آپ کا یہ حقیقی کوئی دوسرا ہی روزہ ہو یا تیسرا ہو، اور کچھ نے تو بھی شروع ہی نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کرے. روزے کی ظاہری صورت کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. یہ چھوڑنا اس بات کی علامت ہے کہ بندہ اللہ کے حکم کے ماتحت ہے. وہ ہر اس چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جس کو چھوڑنے کا حکم اسے اللہ دے گا. حتیٰ کہ اگر وہ حکم دے تو وہ کھانے پینے جیسی ضروری چیزیں بھی اس کی خاطر چھوڑ دے گا. کیا میرے اندر یہ عادت پیدا ہوئی کہ اللہ کے لیے ہر چیز چھوڑ دوں جس کو وہ چھڑوائے؟ کھانا پینا تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہم ظاہری ریچولز میں الجھے رہتے ہیں، ایسا ہوا ایسا ثواب ہے نہیں، گناہ ہو گیا ٹوٹ گیا روزہ، یہ ہو گیا، کیا نکسیر پھوٹے تو روزہ ٹوٹ گیا، کیا انجیکشن لگے تو ٹوٹ گیا، آنکھوں میں دوائی ڈالی تو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، فقہی باتیں معلوم ہونی چاہیے، لیکن کوئی کبھی نہیں یہ سوال پوچھتا کہ کل میں نے ایک غیبت کر لی تھی، پلیز بتائیے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں، کل میں نے ایک گندی بات زبان سے نکال لی تھی. کل میری آنکھوں نے کوئی غلط منظر دیکھ لیا تھا, کیا میرا روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا. اللہ کرے کہ ہمیں اپنی عبادات کا فکر لگ جائے, شعور والی عبادات کرے نہ کہ دیکھا دیکھی کی عبادات. اب ظاہر ہے کہ جو شخص ایک مہینے کے مخصوص اوقات میں کھانا پینا چھوڑ دے مگر خدا کی دوسری منع کی ہوئی چیزوں مثلا جھوٹے بول, جھوٹی کاروائیاں نہ چھوڑے, تو اس نے گویا علامتی حکم کی پیروی کی, مگر جو اصلی حکم تھا اس کو نظر انداز کر دیا. ایسا آدمی کسی انعام کا مستحق نہیں ہو سکتا. روزوں کی کچھ فکر لگی؟ خامخواہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے تو بڑے نیک کام کیے. چیک کیجئے کتنے روزے ہیں جن کے بھی قضا باقی ہے, کتنے روزے ہیں جو حلال سے رکھے تھے حرام سے کھولے, غیبتوں سے کھولے, چگلیوں سے کھولے, بدگمانیوں سے کھولے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. روزے دار دراصل وہ ہے جس کا روزہ اس کی پوری زندگی کا روزہ بن جائے, جو تمام معاملات میں اس کے اوپر خدا کی لگام لگا دے. یہ بھی ہائی لائٹ کر لیں, سارے معاملات میں لگام لگ جائے, رک جائے, جہاں روکا جائے کٹک سے روکا جائے. لگام پتہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے گھوڑے کے گلے میں ایک لیدر کی رسی ڈلی ہوتی ہے, وہ اپنے مزے میں جا رہا ہوتا ہے, ایک دم پیچھے سے وہ کھینچتا ہے گھوڑا چلانے والا, لگام کھینچتا ہے, وہ وہیں رک جاتا ہے. یہی ہے بندہ, جہاں بھی جا رہا ہے جو بھی کہہ رہا ہے, من مستی من موجی, ایک دم لگام لگی, روک جاؤ, سٹاپ, بریک کہہ لے, جہاں بریک لگی وہیں رک جائیے. یہی ہے روزے کا سبق. اس کی زبان بدخواہی کا کلمہ بولنا چھوڑ دے, اس کا ہاتھ ظالمانہ کاروائی کرنے سے رک جائے, اس کے پاؤں بے انصافی کے راستوں میں نہ چلیں. حدیث کے الفاظ میں وہ اس کھوڑے کی مانند ہو جائے جو کھونٹے سے بندھا ہوا ہے, یعنی ڈوری سے بندھا ہوا ہے, اس کو ہک لگایا ہوا ہے. اس کی رسی جتنی لمبی ہے بس اسی کے دائرے میں وہ گھومتا رہتا ہے, وہ اس کے باہر نہیں جا سکتا. چیک کریں, کیا میں رسیاں تو نہیں توڑاتی؟ کیا میں اپنی حدود سے باہر تو نہیں جاتی؟ کیا واقعی میں بھی بندھے ہوئے گھوڑے کی مانے دوں؟ کیا میں مسلم ہوں؟ اور مسلم تو کہتے ہی اس کو ہیں, ایسا اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو. حیرت کی بات ہے نا, جو قوم ہر سال 30 روزے رکھے پھر بھی نفس کی غلام رہے, پھر بھی اس کی زندگی میں غلط کام ہو. روزے کو تو چھوڑیے, عید کے دن ہی دیکھ لیجئے کتنے لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے. روزہ حقیقتاً برائی کو چھوڑنے کا نام ہے. اسی کا روزہ روزہ ہے جو اس کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں برائی کو چھوڑ دینے کے ہم معنی بن جائے. تو روزہ کیا ہے؟ کوئی آپ سے نان مسلم پوچھ سکتا, کوئی نان مسلم آپ سے پوچھ سکتا ہے بھی کیوں روزہ رکھتے ہو, کیا چھوڑتے ہو, تو آپ کھانے پینے کی لسٹ بتائیں گے؟ نہیں. اگر آپ یہ جملہ بول دیں نا, روزہ برائیوں کو چھڑوانے کی ٹریننگ ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک لمحے کے لیے ضرور سوچے گا کہ کتنا پیارا دین ہے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سسٹر, کیا چیز کا روزہ کس چیز کا نام ہے؟ جی روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دال ہے. اور کیا ہے؟ کس کے خلاف کام ہے؟ برائی چھوڑنی ہے. جی اور کیا کیا واقعی ہم روزے کو روزہ سمجھ کے ہم کرتے ہیں؟ اس کو اسی طریقے سے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں؟ ٹریننگ پوسٹ, ویری گڈ. سیلف کنٹرول کرنا ہے, ایکسیلنس, صبر کرنا ہے. صبر کس کی چیز پہ کرنا ہے؟ برائیوں سے روکنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, یہاں پہ جو لکھا روزہ دراصل وہ ہے جس کا روزہ اس کی پوری زندگی کا روزہ باقی, جو تمام معاملات اس کے اوپر صبح ہی لگام لگا دے اور اس کی زبان بدخوائی کا کلمہ بولنا چھوڑ دے. کیا ہم اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں؟ اس کا ہاتھ علمانہ کروائی سے کرنے سے رک جائے, اس کے پاؤں بے انصافی کے راستے پر نہ چلے. ابھی سے الفاظ میں وہ گھوڑے کی مانند ہو جائے جو کھونٹے سے ڈنڈا ہوا اور اس کی رسی جتنی لمبی ہے بس اسی کے دائرہ میں وہ گھومتا رہتا ہے. اس کے بعد یہاں سے کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کون سے کھونٹے سے گھوڑے کا تو ایک ایگزامپل دی ہے نا ابھی اس کے بخون کے مطابق, کیا سمجھ آئی ہے؟ اجر, ٹھیک ہے, الحمدللہ. دیکھیے ہم نے ابھی سے آپ کو دیکھیں روڈ, یہ آپ لوگ بہت لکھی ہیں, آپ کو سوم رمضان یا کتاب السیام دونوں بک ساتھ میں کمائی جا رہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے, بہت اچھے انداز میں, بہت پیارے انداز میں کوشش کرنی ہے, کوئی بھی چیز ہماری نہ رہ جائے, کچھ بھی نہ رہ جائے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ڈو اور ڈونٹ, کیا ہم نے ایک اپنا گول رکھے ہیں کیا کیا میں اگر لاسٹ رمضان میں کرتی تھی اس رمضان میں نہیں کرنا. کوئی بتائے گا کون سی عادت یہ میں سے کروں؟ تھوڑا سا کھول کے بتائیں, یہ میرے پاس ایک منٹ ہے, ان شاء اللہ ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں. یہ میرا گول ہے اس رمضان کنٹرول کروں گی. جی الحمد للہ, جو بھی آپ کو لگتا ہے نا ٹھیک ہے, اپنا اپنا بتائیں مجھے پلیز. آئی ہیو کنٹرول مائی مین ویری گڈ, اس جو میرا گول یہ ہے ٹرم کنٹرول کرنا, ٹھیک ہے, غصہ کم کرنا, وہ بتائیں جو پرسنلی ہم لوگ کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم ایمان کے ساتھ ہی ہیں نا, ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں, تو غیبت نہیں کرنی, ٹھیک ہے, بالکل. اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا ہے, لیزنس, بالکل ٹھیک ہے, اپنی لیزنس کو کم کریں, ٹھیک ہے, صحیح. اور ڈو ٹو لائک دی چلڈرن ڈو, ہاں جی ویری گڈ, ساتھ ہے بچے کے, اپنا توکل مضبوط کرنا ہے, ٹائم مینٹیننس کرنا, جی الحمد للہ. چلے ان شاء اللہ رمضان میں بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی, جس سے میں آپ سے پوچھوں گی آپ نے کتنا کنٹرول کیا اور میں نے کتنا کنٹرول کیا, ٹھیک ہے. تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیشن لیتے ہیں, اور نماز نبوی ہے بڑی خوبصورت, تھوڑی سی میں ایک اور بات کروں گی کہ یہ جو آپ لوگ سن رہے ہیں نا, تو میرا رمضان کتاب السیام نماز نبوی, تو ان شاء اللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بھی لے, بلکہ سب کا لے سکتے ہیں, آپ کو ویسے ای میل بھیج دیں کہ تھوڑا سا کہ دیکھیں آپ کتنی آپ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو دعا کریں بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بتائے. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر. نماز نبوی میں سے آج ہم جس چیپٹر کے اوپر ڈسکشن کریں گے یہ ہے نماز کے بعد مسنون اذکار. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں وہ کیا ہیں, کہ اللہ کے نبی نماز فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلے جو کلام کرتے وہ کیا تھا, اللہ اکبر ایک بار. اگلی بات ہمیں معلوم ہوئی کہ اس کے بعد اللہ کے نبی تین بار فرماتے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اگلی بات اس کے بعد کیا کرتے, کیا دعا پڑھتے, اللہم, آپ بھی پڑھیے, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذل جلالی والاکرام. اس کا ترجمہ ہے, یا الہی تو السلام ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے, اے ذل جلال و الاکرام تو بڑا ہی بابرکت ہے. جی تو یہ تین دعائیں, ہم میں سے کون لوگ اس سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ اگلی بات کیا پتہ چلی, کہ بعض لوگ اس کے اندر کچھ الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں, اجازت نہیں ہے. مثلا وہ کیا, کہ وَإِلَيْكَ يَرْجِ السَّلَامُ خَيَّرْنَا مطلب کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں یہ درست نہیں ہے. اس پہ بات پہلے بھی کئی بار ہو گئی کہ اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے الفاظ یا بولی ہوئی دعاؤں میں سے اور قرآن پاک کی کسی دعا میں سے یا کسی آیت کے آگے ہم اپنی مرضی سے اضافہ نہیں کر سکتے. اگلی دعا جو مسنون اذکار نماز کے بعد آپ کی زبان سے ادا ہوتے تھے وہ کیا ہیں؟ ہم مل کے پڑھیں گے. ربی انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے میرے رب ذکر کرنے شکر کرنے اور اچھی عبادت کرنے میں میری مدد کر. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس دعا کو شعور سے اگر پڑھے نا تو پھر عبادت اچھی ہونے لگتی ہے. اور کسی کو اگر شکوہ ہے نا کہ میں اچھی طرح نماز نہیں پڑھتی یا میرا دل نہیں لگتا تو پھر کوشش کیجئے کہ آپ اس طرح سے یہ دعا کو شعور کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اگلی چیز جو آپ پڑھتے تھے اس کو بھی ہم مل کے پڑھیں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذل جدی من کل جد. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں اور تیری روکی ہوئی چیز کوئی عطا کرنے والا نہیں اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی. خوبصورت دعائیں ہیں, معمول ہونا چاہیے ہمارا پڑھنے کا. اسی طرح ایک اور دعا ہم نے سیکھی, پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه إياه لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس کا ترجمہ میں بول دیتی ہوں. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. گناہوں سے رکنا اور عبادت پر قدرت پانا صرف اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. ہر نعمت کا مالک وہی ہے اور سارا فضل اسی کی ملکیت ہے, یعنی فضل اور نعمتیں صرف اسی کی طرف سے ہیں. اسی کے لیے اچھی تعریف ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ کافر برا مانے. کتنے پیارے لفظ ہیں نا. اگر ہم شعور سے یہ دعائیں پڑھیں تو واقعی نماز پڑھنے کے بعد ہم ایک بہت اچھی فیلنگز کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھیں. اسی طرح ایک اور دعا پڑھتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل الامور واعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اے اللہ، میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے رذیل عمر یعنی زیادہ بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اسی طرح ایک اور دعا جو بڑی خوبصورت دعا نہیں، بیسیکلی وہ اذکار ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار 33 33، اور اللہ اکبر 33 بار. ایک روایت میں 34 بھی آتا ہے لیکن 33 بھی ہے. اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اب دیکھ رہے ہیں بار بار لا الہ کا لفظ آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے بعد جو بندے کے اندر سوچ پیدا ہوتی ہے وہ یہی کہ ایک اللہ کو ماننے کا تصور جو ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے. لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، ساری تعریف اللہ کی ہے، اللہ تعالی سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو یہ پڑھے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سوچیے ذرا، کسی سمندر پہ پھیلی ہوئی جھاگ کتنی زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس پہ دوام کرنا کتنا آسان ہے، کتنے اس منٹ لگتے ہیں. میرا خیال ہے 33 دفعہ پڑھنے میں ہمیں تو شاید 2 ہی منٹ لگتے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسے پڑھتے ہیں ہم، لیکن اگر پیار سے بھی پڑھیں سبحان اللہ، سوچا کریں سبحان اللہ، اللہ کی تعریفیں، کائنات کو سوچیں، اچھی اچھی چیزیں سوچیں سبحان اللہ، کبھی درختوں کو سوچ لیں، کبھی پہاڑوں کو، پھر الحمدللہ کہیں تو اپنی نعمتیں سوچیں، اپنے آپ کو، گھر کو، بچوں کو، الحمدللہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کو سوچیں. آپ محسوس کریں گے کہ جتنا زیادہ آپ شعور کے ساتھ یہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنا ہی آپ کی تھکن دور کر دے گا اور آپ کا دل کھلتا جائے گا. لیکن میں نے دیکھا شیطان اتنا ظالم ہے کہ وہ ہم سے یہ بھی نہیں پڑھواتا، جو ہی نماز پڑھتے ہیں کوئی ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے، سیل فون پکڑ کے، کوئی میسج ہے، فلاں چیز کا ہے، ادھر چلیں ادھر چلیں، اور نماز کے بعد کا جو وقت بہترین وقت تھا اذکار کا اس کو ضائع کروا دیتا ہے. اسی طرح پھر ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرض نمازوں کے بعد ملتی ہے وہ کیا ہے، معوذات. سورت فلق اور سورت ناس، یہ دونوں صورتیں، ان کو معوذات کہتے ہیں. یہ صورتیں اب 3-3 بار پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس سے بھی انسان شر سے محفوظ ہوتا ہے. ہر وقت ہم خطروں میں رہتے ہیں، کہیں حاسدوں کا شر، کہیں جادو ٹونا کرنے والوں کا شر، کہیں بری نظر والوں کا شر، تو یہ دعائیں پڑھی ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں. پھر اگلی چیز جو فرض نماز کے بعد کی ہے وہ ہے آیت الکرسی، اور سب جانتے ہیں کہ آیت الکرسی یعنی انسان کو اللہ کی حفاظت میں رکھتی ہے، اور اس کے لیے جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، حدیث میں ہے کہ اس کے اور موت کے بیچ میں، اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے، یعنی مرتے ہی فوراً وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اسی طرح رات کو جب کوئی پڑھ کے سوتا ہے آیت الکرسی، آپ کی عادت مبارک تھی کہ بستر پہ جب سوتے تھے، لیٹتے تھے، اس وقت بھی آیت الکرسی پڑھتے تھے، تو فرمایا کہ صبح تک شیطان اس کے پاس نہیں آتا، اللہ تعالیٰ ایک محافظ اس کے لیے کر دیتا ہے. یہاں تک کہ جو اذکار تھے وہ تو ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی سنے ہیں، لیکن کچھ بہت ہی خوبصورت اور مسنون اذکار جو نمازوں کے بعد آپ پڑھتے تھے وہ کیا ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے. اللہم اصلح لی دینی الذی جعلتہ لی عصمتا واصلح لی دنیای التی جعلت فیہا معاشی. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بعفوک من نقمتک وأعوذ بك منك لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میرے لیے میرا وہ دین سنوار دے جس کو تو نے میری حفاظت کا سبب بنایا ہے، اور میری دنیا کو بھی سنوار دے جس میں تو نے میری روزی پیدا کی ہے. اے اللہ میں تیری خوشنودی کے ساتھ تیرے غصے سے اور تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے اور تیرے کرم کے ساتھ تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں. جو چیز تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روکے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں. تیرے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں، اور کسی دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے بچا نہیں سکتی. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا پڑھتے تھے یا ان کو پتا تھا کہ نماز کے بعد یہ پڑھنی چاہیے؟ تب دیکھیے کہ الحمدللہ جن کو پتا تھا اللہ مبارک کرے، لیکن اب دیکھیے کہ ہم میں سے اکثریت کو نہیں پتا تھا نا. اور کتنی پیاری دعائیں نا، ہم کتنے غافل ہیں. بچپن کی مولوی صاحب کی یا خالہ جی کی سکھائی ہوئی دعا اور نماز ہمیں یاد ہے، اور ہم نماز کے بعد اور کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن مسنون چیزیں ہم سے چھٹی ہوئی ہیں. اب ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ بعد میں یہ دعائیں یاد کریں گے. ابھی تو چونکہ ہم ایک کوئکلی اس کو کر ہی رہے ہیں، کم از کم معلوم تو ہو گیا کہ اللہ کے نبی کیا کچھ مانگتے تھے. ایک اور دعا تھی، پڑھتے ہیں. ربی اعنی ولا تعن علی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدا لی ویسر الہدا لی وانصرنی على من بغى علي رب اجعلني شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك متواعا لك مخبتا اليك اواها منيبا ربي تقبل الحمد لله توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. ترجمہ ہے، اے میرے رب تو میری مدد کر اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غالب کر اور کسی کو مجھ پر غالب نہ کر، مجھے تدبیر بتا اور میرے دشمنوں کو میرے خلاف تدبیر نہ بتا، مجھے ہدایت دے اور ہدایت میرے لیے آسان کر، اور میرے اوپر ظلم کرنے والوں کے خلاف میری مدد کر. اے میرے رب مجھے اپنا شکر کرنے والا، اپنا ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا، اپنا حکم ماننے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا اور اپنی طرف عاجزی سے رجوع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب میری توبہ قبول فرما اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر اور میری دلیل ثابت رکھ، میری زبان سیدھی کر، میرے دل کو ہدایت سے نواز اور میرے سینے سے کینہ نکال دے. ہے نا سونے کے پانی سے لکھنے والے لفظ. کیا رہ گیا اس کے اندر جو ہم نے نہیں مانگا؟ اپنی اصلاح بھی کر لی اور اپنے لیے دشمنوں سے اور حاسدوں سے بچنے کے طریقے بھی کر لیے. اللہ کرے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکیں. تو یہ ساری دعائیں آپ سے فرض نمازوں کے بعد تھیں. آج عموماً کیا ہوتا ہے، ان دعاؤں میں سے تو اکثر دعائیں ہم نہیں پڑھتے، لیکن ایک عمل جو عموماً ہے وہ کیا ہے کہ جو ہی سلام پھیری تو دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کر دیے. خود کیے ایک الگ بات ہے، بعض جگہ نماز پڑھانے والے امام صاحب اجتماعی طور پہ بھی دعا کرتے ہیں. تو ہم نے اس چیپٹر میں پھر آخر میں یہ بھی سیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت نہیں ہے, بلکہ بڑے بڑے آئمہ کرام مثلا ابن تیمیہ, ابن قیم اور ابن حجر العسقلانی اور بعد کے دوسرے لوگ اسے بدعت کہتے ہیں, کیونکہ کوئی کام جو اللہ کے نبی نے نہ کیا اور ہم اس کو کریں گے نیکی سمجھ کے وہ بدعت ہوگی. صحابہ کرام نے اس بارے میں کوئی سوال تک نہیں کیا, یعنی احادیث میں آپ کو اس کے بارے میں کوئی اشارہ ہی نہیں ملتا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اتنا اہم مسئلہ ہوتا تو کیا کبھی صحابہ کرام اس کے بارے میں سوال تک نہ کرتے؟ تو لہٰذا یہ چیز غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. بس ضعیف روایتوں کی بنیاد پہ بعض لوگ اس کو ثابت کرتے ہیں, لیکن آپ اس کتاب میں پڑھ چکے ہوں گے کہ الحمدللہ کہ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین کے اندر شامل کر دی جاتی ہیں لیکن وہ اصل دین نہیں. اس کا جو پیج نمبر 211 سے 214 تک ہے, اس کا آپ اشاریہ پڑھ سکتے ہیں. تو خلاصہ کلام کیا ہے, کوئی اپنے طور پہ کبھی کرنا چاہے کر لے, دل میں آ گیا, نہیں کرے تو نہیں. لیکن اس کو رسم بنا کے شعور کے ساتھ اس طرح پڑھنا کہ اس کے بغیر اب نماز نہیں. بعض لوگ نماز تو پڑھ لیتے ہیں 5 منٹ میں اور دعا کے لیے پھر 15-20 منٹ لگاتے ہیں. دیکھیے دعا کا بہترین مقام سجدے کے بعد تشہد کی حالت میں سلام پھیرنے سے پہلے, سب سے پہلے التحیات, پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ, پھر درود شریف اللہم صلی. درود شریف کے بعد آپ چاہے تو 1 گھنٹہ لگا دیں, جو مانگنا ہے مانگ لیں. 25 سے زیادہ دعائیں ہمیں صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تشہد میں پڑھی جانے والی ملتی ہیں, اور اگر موقع ملا تو صرف ایک ایک دعا پہ پوری نشست ہو سکتی ہے. اتنی خوبصورت وہ دعائیں, جامع قسم کی, ہم تو وہ مانگ ہی نہیں سکتے جو اللہ کے نبی مانگتے تھے. تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو مانگنا ہے. پھر نماز کے بعد سلام پھیر دے, اس کے بعد اذکار ہے. نماز کے بعد کی عبادت ذکر اذکار ہے, کیونکہ دیکھیے صلات کا لفظ ڈکشنری میں دعا کے لیے آتا ہے. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ اصل میں ایک دعا ہی تو ہے. پوری نماز میں دعائیں تو ہم مانگ رہے ہیں, رب اغفر لی دعا ہے, رب ارحمنی دعا ہے. اب جو نماز جلدی سے پڑھ کے بعد میں ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگتے ہیں, اس کے لیے میں یہی فیل کرتی ہوں کہ جیسے کوئی ٹیلی فون لائن جب کنیکٹ ہو جائے تو جلدی جلدی 2-4 لفظوں میں بات کر کے بند کر دے کہ نہیں بل بہت آئے گا یا نہیں ہوگا, اور اس کے بعد خالی کریڈل ہاتھ میں پکڑ کے تو پھر باتیں کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, بندے کے ساتھ رب کا تعلق رہتا ہے, اللہ تعالیٰ نماز میں بھی سنتے ہیں, غیر نماز میں بھی سنتے ہیں, لیکن بہترین مقام جو ہے وہ نماز کے دوران ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور بک شامل کرنی چاہیے تھی اس میں, اصطلاحات حدیث. جی ویک نریشنز ہوتی ہیں, ہر حدیث اس درجے کی نہیں ہوتی. یہ ایسے ہی ہے, سمپل اپنے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ کوئی بات آپ کسی سے سنتے ہیں, اس بات کی سب سے بیسٹ آتھینٹیسٹی کیا ہے کہ آپ نے اس بندے سے خود سنی ہو. آپ میرے سے کوئی بات سنیں گے تو میرے نام پہ منسوب کر سکتے ہیں نا. اور اگر ایک بات ہے آپ کو کوئی تیسرا پرسن بتائے کہ میں نے آپ کے لیے یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی اس میں گنجائش پڑ جائے گی نا کہ جس طرح میں نے کہی تھی ویسے آپ کو ملی کہ نہیں. پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, بہت ساری, یہ تو ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بات شروع ہو گئی تو پھر ختم ہی نہیں ہوگی. لیکن خلاصہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں, وہ امام بخاری کی بات کر لیں, چلے وہ تو ایسی حدیث کو لیتے ہی نہیں تھے جس کی چین ٹوٹی ہوتی تھی. مثال ہے کہ کوئی روایت مشکات میں ہے یا ترمذی میں ہے یا نسائی میں ہے, اب امام نسائی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا. حدیث کی چین کیا ہوتی ہے کہ امام نسائی سے اوپر جتنے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا ان کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہیے. پھر ان کا ٹائم پیریڈ دیکھتے تھے. بعض دفعہ حدیثوں میں اس طرح کی چینز بنی ہوئی ہے کہ جن دو راویوں کا نام آتا ہے ان کی ساری زندگی ملاقات ہی نہیں ہوئی, ایک مشرق میں تھا تو ایک مغرب میں تھا, یا ایک سن پہلے میں تھا دوسرے میں, کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. اور ایک ایسا دور گزرا ہے ہماری ہسٹری میں جہاں جب اسلام عراق, بغداد, کوفہ ان علاقوں میں آیا تھا, تو اس دور میں حدیثوں کے بہت سارے ایسے مجموعے خود پیش کیے گئے تھے, یعنی رافضیوں اور شیعان جو تھے ان کے ہاتھوں میں دین آیا. تو یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے, لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ آج کوئی شک ہے اس میں کہ آج بھی جو حدیث ہم تک پہنچی, اللہ تعالیٰ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کروا دیا. کہ ایسے محدثین کرام تھے کہ وہ اتنی ریسرچ کرتے تھے حدیث لیتے ہوئے کہ کوئی ان اوتھینٹک بات نہیں کرتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر دفعہ حدیث کے ہر باب سے پہلے استخارے کے دو نفل پڑھتے تھے کہ اللہ کوئی ایسی بات میں نہ لو. ایک دفعہ کہاں سے سن کے گئے ایک شخص کی شوہر کہ اس کے پاس اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے. جب گئے تو دیکھا کہ وہ شخص اپنے کپڑے کو اس طرح سے کر کے تو اپنے گھوڑے کو دکھا رہا تھا, جیسے آپ اپنے دوپٹے کو کر کے کہ اس میں کچھ ہے گھوڑے کو بلا رہا تھا کہ اس کو فیل ہو کہ اس کے اندر کوئی چارہ ہے. جب گھوڑا قریب آیا تو اس نے کپڑا چھوڑ دیا جو خالی تھا اور اس کی نوکیل پکڑ لی. دھوکے سے بلایا تھا, کھانا نہیں تھا لیکن بلایا. تو یہ بات سن کے فوراً چلے گئے, کہنے لگے جو شخص ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے وہ نبی کی حدیث کے بارے میں بھی جھوٹ بولتا ہے. آج یہ بات متفق ہے دنیا بھر میں, مستشرقین, نان مسلم اور بڑے بڑے جو غیر مسلم سکالرز ہیں وہ اس پہ متفق ہیں کہ سب سے زیادہ جو ریسرچز ہوئی ہیں جو سب سے بڑی حدیث ہے وہ یعنی سائنس آف دی حدیث ہے, کہ اللہ کے نبی کو وہ کہتے ہیں کہ یہ واحد شخص ہے جس کی بات پہ اتنی ریسرچ ہوئی ہے کہ لوگوں نے چھان پھٹک کر دیا, زندگیاں گلا دی لوگوں نے صرف حدیثوں کی چین سیٹ کرنے میں. پھر محدثین نے دیکھا یہ حدیث کی چین نہیں مل رہی, اس کو ادھر ڈال دو, اس میں یہ ایک شخص ہے لیکن اس کا حافظہ کمزور ہے, اس کا میموری لاس ہے, اس حدیث کو کسی دوسرے درجے میں ڈال دو. یہ بندہ پہلی عمر میں ٹھیک تھا لیکن آخر میں اس کا ذہن موف ہو گیا تھا. پھر ریسرچ کرتے تھے کہ یہ حدیث اس نے زندگی کے ابتدا میں سنائی تھی یا آخر میں. ابتدا میں تھی تو اس کی اعلیٰ سند ہے, آخر میں تھی تو دوسری طرف ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں, یعنی آج لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں حدیثوں کا کہہ جی یہ ضعیف ہیں. آپ پتہ نہیں حدیثیں ایسی ہوتی ہیں, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنی جرات کیسے کرتے ہیں بات کرنے کی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کے لیے وقت نکالیں. اب یہ ساری باتیں آپ کو ایک چار ویک میں تو ہو نہیں سکتی تھیں, ہاں اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہاں پہ یہ چیز پوری ہوئی. اگلا چیپٹر سنتوں کا ہے. اب اس کے دیکھیں ایک طرح کی ہماری نماز پوری ہو گئی ہے, ہم نے کل نماز بھی ڈیٹیل سے دیکھ لی, اس کی باقی چیزیں. یہاں سے اگلا جتنا بھی چیپٹر ہے نا یہ نفل نمازوں اور کچھ متفرق مسائل ہیں, جتنی ممکن ہوا ہم کل کریں گے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اپنے آپ کو اپنی نمازوں کو دیکھنے کی اور طہارت کے اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ آج؟ ماشاء اللہ ہم نے دعاؤں کا سلسلہ بھی پڑھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے فرض نماز کے سلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا عمل کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر کہتے تھے. کتنی دفعہ کہتے تھے؟ ایک دفعہ کہتے تھے. اس کے بعد استغفر اللہ کتنی دفعہ کہتے تھے؟ تین دفعہ. اس کے بعد کون سی دعا پڑھتے تھے؟ اللہم انت السلام منک السلام. اچھا اس دعا میں کچھ لوگ جو ہے اپنی طرف سے ایڈیشن کر لیتے ہیں, تو کیا یہ ایڈیشن کرنا جائز ہے؟ نہیں, حدیث رسول میں اپنی طرف سے الفاظ یا جملے زیادہ کرنا ناجائز ہے. ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دین کی اصل صورت قائم نہیں رہتی. اچھا اس کے بعد ایک دعا بڑی خوبصورت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑ کے انہیں فرمایا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ دعا کون سی تھی؟ ربی آئینی علی ذکری کا. تو کتنی خوبصورت دعا ہے کہ انہیں وصیت کی کہ اس دعا کو پکڑے رکھنا, اس کو ہمیشہ پڑھنا. اس میں کیا مانگا ہم نے اللہ تعالی سے؟ جی ذکر, شکر اور اچھی عبادت کرنے میں مدد مانگی اللہ تعالیٰ سے. جی ہمیں یعنی ہمیں یہ تینوں چیزیں مانگنی ہیں, اخلاص سے نیت سے اللہ کی مدد مانگنی ہے تاکہ عبادات میں خوشی اور خضوع آئے, اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق عبادات اور شکر ہو سکے. اس کی عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکتے مگر طریقہ اور سلیقہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں نا کہ کچھ بہتر ہو جائے ہماری عبادات. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ضرور. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اس کے لیے کیا پڑھیں گے ہم؟ سبحان اللہ. جی کتنی؟ جی سبحان اللہ 33 ٹائمز. پھر الحمدللہ کتنی دفعہ 33 times، اللہ اکبر 33 times. اچھا یہ پڑھنے والا جو ہے نامراد نہیں ہوگا جی، اللہ اکبر بھی 33 times اور ایک دفعہ جو ہے کلمہ پڑھنا ہے جی. اچھا رسول نے حکم کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے کی پناہ مانگیں، تو اس کے لیے کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ اوزتین، یہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس. جی ماشاءاللہ. اور یہ آیت الکرسی ہے نماز کے بعد پڑھنے پر کیا خوشخبری دی گئی ہے؟ جنت کی خوشخبری. کیا آپ نماز کے بعد اجتماعی دعا ہو سکتی ہے، اس کا ذکر کہیں ملتا ہے سیرت نبوی میں؟ نہیں. دعا ماننے کا بہترین مقام کون سا ہے؟ تشہد میں درود کے بعد مانگنا اور پھر اس کے بعد سلام پھیرنا، یعنی تشہد میں آپ سجدے میں بھی جی، لیکن تشہد میں جب آپ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد جتنی دعائیں چاہے مانگیے اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں. اچھا اب ہم نے دیکھا کہ شروع کی چند دعاؤں میں سب سے پہلے اللہ کے الہ ہونے کا اقرار کیا، پھر شرک سے انکار کیا، پھر اس کی بادشاہت کو قبول کرنا ہے، پھر اس کی تعریف کرنی ہے، اس کی قدرت پہ یقین کرنا ہے، پھر گناہوں سے رکنے اور عبادات پانا ہے. صرف اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے تو اسی سے مدد مانگنی ہے، اور سارا فضل اس کی ملکیت سے ہے، اسی سے یہ سب کچھ طلب کرنا ہے. اور کیا کیا مانگنا ہے ہمیں ان دعاؤں میں؟ کیا کیا دعائیں، یہ دعائیں جو ہے کیا کیا اور ایکسپلین کر رہی تھی؟ حاسدوں سے بچنے کی دعا ہے کرنی ہے، دل کے نفاق سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اصلاح کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرمائے جی، شکر مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ شکر کرنے والوں میں، ذکر کرنے والوں میں، گڑ گڑانے والوں میں شامل فرمائے، ہمارے دل کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے دل کو نور سے بھر دے، نفاق کو دور کر دے جی. اور کیا کیا مانگنا ہے ہمیں؟ بس صرف 30 seconds ہیں، جلدی بتائیے جی. حسن اخلاق بھی مانگنا ہے، اور یہ دعا بھی مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان پہ بھی ہمیں کنٹرول دے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی ہے. نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے چھوٹے عمل بڑے ثواب، انشاءاللہ اس کی طرف چلتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم چھوٹے اعمال بڑا ثواب، قیاموں سے ہم حج و عمرہ اور جہاد کے ثواب کے برابر اعمال، اس موضوع کو لے کر چلے. میں اس سے پہلے کہ آگے چلے، ابھی تک جو کر چکے اس کو دہراتے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں ہم اس وقت؟ اعمال کی کون سی قسم؟ جو قیام یعنی رات کو قیام کرنے یا دن کے روزوں کے برابر ثواب مل جاتا ہے اگر ہم وہ کام کریں. ٹھیک ہے، پہلا کیا عمل پڑھا تھا ہم نے؟ شاباش، نماز عشاء اور فجر با جماعت ادا کرنے سے پوری رات کا ثواب. دوسرا عمل کیا تھا جی؟ جس نے کیا ہوگا اس کو بھولے گا نہیں، اس کو نوٹس سے اور کاپی سے نہیں دیکھنا پڑے گا. شاباش، نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرنے پر تہجد کا ثواب. کتنی آسان ہوگی تہجد. یہ کس کس نے کیا؟ آپ نے، آپ نے، آپ نے، باقیوں نے نہیں کیا؟ تو ابھی تو ہم سن رہے ہیں، پھر تو بھول ہی جائیں گے. اس پہ اپنے آپ کو جما لیجئے. ٹھیک ہے، چلیے تیسرا عمل کیا تھا؟ با جماعت نماز تراویح ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب. چلیے اگلا عمل، ایک رات میں 100 آیات کی تلاوت کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب. اور 100 آیتیں کب پوری ہو جاتی ہیں؟ کون کون سی 3 سورتیں پڑھے؟ عما یتساءلون، نازیات اور عبس و تولیٰ. تین صورتیں تیسرے پارے کی جب ہم پڑھ لیتے ہیں تو اس سے اللہ کے حکم سے 100 آیتیں ہو جاتی ہیں، اور صورتیں بھی مطلب بہت آرام سے یاد ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے. نیکسٹ عمل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جی آپ بتائیں. شاباش. رات کو سورت بقرہ کی آخری دو آیات پڑھنے کا ثواب پوری رات قیام کا ثواب ہے. تو ہم نے یہ پانچ عمل کیے تھے، اور آپ دیکھیں کہ پانچوں کا تعلق کچھ نہ کچھ نماز کے ساتھ ہے نا. تراویح کی نماز ہے، نفل ہیں، اسی طرح سے فرض جماعت کے ساتھ ہے. آج ہم چھٹے عمل سے شروع کریں گے جو اب تھوڑا سا ہمیں نمازوں سے نکال کر ہمارے اخلاق پہ لے کے جائے گا، دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا. تو آئیے نوٹ کرا کریں، اور ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کا اس پر عمل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد یاد رکھنی کوئی مشکل بات نہیں ہے. یاد وہی بات رکھنی پڑتی ہے جس پہ عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آج کی اس نشست کا پہلا عمل جس کو ہم ترتیب سے دیکھیں تو چھٹا عمل بن رہا ہے، اور وہ ہے اچھا اخلاق اپنانے پر تہجد اور روزوں کا ثواب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان المومن لیدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. حدیث ہے ابو داؤد کی 2500، ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا. کیا کہ یقیناً مومن اپنے اعلی اخلاق یعنی عمدہ عادات سے روزے دار اور تہجد گزار کا اجر حاصل کر لیتا ہے. اب تھوڑا سا اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اچھا اخلاق بھی نہیں پتا کیا ہوتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خوب ہنس ہنس کے بولیں، بے تکلف ہوں، باتیں کریں، اور شرعی حدود ٹوٹتی ہیں تو ٹوٹے، لیکن لوگ یہ کہیں کہ بھابھی کا اخلاق بڑا اچھا ہے، اور فلاں تو میرے بھائی ہیں، اور فلاں تو ان کی بیگم بڑی اچھی ہیں، اور ہم گئے اور وہ گھر میں بھی نہیں تھے تو پھر بھی ان کی بیگم نے ہمیں بہت اچھی کمپنی دی. تو یاد رکھیے کہ یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق کا لفظ ہے نا خلق سے، خالام قاف، اسی سے لفظ خالق بھی ہے. اب ان سب کے بیچ میں ربط کیا ہے؟ خلق کہتے ہیں پرانے ہونے کو، پرانا کپڑا جو ہوتا ہے نا. اب جب کوئی چیز نئی نئی آپ پہنتے ہیں تو کیا لگتی ہے؟ ذرا سی اریٹیشن ہوتی، چبھتی ہے، یا بندے کو کبھی لگتا ہے یہ ٹھیک فٹ ہوا ہے کہ نہیں، یہ پہن کے مزہ آ رہا ہے کہ نہیں. لیکن جو کپڑا بار بار پہنے اس کو پہن کر کیا لگتا ہے؟ اسودگی، نرمی. اور وہ پرانا کپڑا ایسے لگتا ہے پہنا ہوا جسم کا حصہ ہے، کانشیسنیس نہیں ہوتی. تو اخلاق وہ چیز ہے جو پرانی ہو چکی ہے آپ کے ساتھ. نئی چیز کیا ہے؟ آپ کو کسی کو دیکھ کر ایک اپنے اندر نیا رویہ لانا پڑتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ تو مجھے بڑا اچھا بولنا چاہیے، اس کے سامنے تو میں بڑی اچھی بات کروں کیونکہ یہ مجھے اس وقت سوچ رہا ہے. اخلاق کیا ہے جس کے لیے سوچنا نہیں پڑتا؟ دو لفظوں کی کہانی. اخلاق کیا ہے جس کے لیے آپ کو مجھے سوچنا نہیں پڑتا کہ اس وقت مجھے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے بولنے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے بولتے ہیں، نرمی سے بولتے ہیں، آپ اپنے گھر میں، آپ بازار میں، آپ کسی دوستوں کی محفل میں، آپ کا بولنا ایک ہی طرح کا ہوگا. اور اگر آپ گھر میں چیخے بولتے ہیں، غصے میں بولتے ہیں، پریشان کن آواز میں بولتے ہیں، اب اتنے میں آ گیا کوئی آپ کا بڑا اچھا جاننے والا جس کے ساتھ بڑا رکھ رکھاؤ ہے، اب اس کے سامنے آپ کیسے بولیں گے؟ سوچنا پڑے گا، لفظ بنائیں گے، بات کریں گے، اور صاف محسوس ہو جائے گا کہ آپ ایسے ہی ہیں. وہ جیسے اندر مہمان ہوتے ہیں ڈرائنگ روم میں تو اندر جا کے ہیلو کیا حال ہے ٹھیک ہے، اور کچن میں آ کے ماسی کو کس انداز سے بولتے ہیں، اور کمرے میں منہ کھول کے بچوں کو کیا کہہ رہے تھے، چپ کر جو اللہ کے بندو مہمان آئے ہوئے. تو یہ اخلاق نہیں ہے. اخلاق ایک تو یہ بات ہے کہ عادت ہوتی ہے، دوسری چیز اخلاق میں یہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اخلاق ہو. بس آپ دیکھیے اخلاق کی بلندی کیا ہے؟ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولیں گے آپ، جھوٹ سے بچنا اعلی اخلاقی ہے، مہمان نوازی اعلی اخلاق ہے، اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، مسلمان بہن کو، بہن ہے تو بہن، بھائی ہے تو بھائی، اسمائل دینا، مسکرا کے ملنا، چہرے پہ ایک ہلکا سا تاثر رکھنا خوشی کا، یہ اچھا اخلاق ہے نا. لیکن اب اگر آپ اسی اخلاق کو، مثلا آپ دیکھیں اس وقت آپ سب سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں، ماشاءاللہ اس وقت آپ سب سنی رہے ہیں، تھوڑی دیر میں یہ محفل ختم ہو جائے گی. اب اس وقت کیا ہوگا؟ بات چیت کریں گے نا. آپ ہو سکتا ہے کہ کسی کا حال پوچھ لیں، کسی سے کوئی اس کی بات پوچھ لیں. اب آپ کا یہ جو وقت تھوڑا سا گزرتا ہے آپس میں مکسنگ کا، انٹرمنگل ہونے کا، اب یہ آپس میں آپ کا تو بہت اچھا ہے، لیکن بالفرض اندر کمرے میں آپ میں سے کسی کے ہسبینڈ بھی بیٹھے ہوں، 8-10 مرد بھی آئے ہوں، اب کیا کریں؟ اب آپ کہہ کے چلے، اب وہ بھی تو آئے ہیں، ان کو بھی تو کمپنی دینی ہے، تو پھر ہم جا کر ان کو بھی بلا لیتے ہیں ادھر، یا ہم بھی ان میں چلے جائیں، اور خوش گپیاں ہنسی مذاق پھر اس کو کریں تو کیا وہ اچھا اخلاق ہوگا؟ اب اگر اس پہ صرف شعور کو بیدار کرنے کے لیے چند جملے بولوں تو لکھ لیں، غیر محرم کے ساتھ لوچ والی آواز میں بات کرنا کیا اچھا اخلاق ہے؟ نرم آواز جس میں خود سپردگی کا انداز ہو، اس میں کسی غیر مرد سے بات کرنا اچھا اخلاق ہوگا؟ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے اور ایک عورت ہے، اور گھر میں کسی ضرورت کے لیے تحت آنے والے مرد سے بے تکلفانہ گفتگو کرنا کیا اچھا اخلاق ہوگا؟ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر درس و تدریس کی بات کرنا کیا اچھا اخلاق ہوگا؟ کسی کو دعویٰ دینے کے لیے ایک مرد ہے، ایک عورت کہتی ہے چلو مجھے تو تبلیغ کرنی ہے، تو میں اس نان مسلم مرد کو بیٹھا ہے میرے ساتھ جہاز میں، اس کو کہتی ہوں ادھر ہی آ جاؤ، آؤ بھائی تمہیں ذرا سی تبلیغ کر دوں، کیا یہ اچھا اخلاق ہوگا؟ نہیں ہوگا. دیکھیے یہ چیز ہے، اس لیے میں اتنا کھل کے بیان کر رہی ہوں کہ یہ پریکٹیکل بک پڑھ رہے ہیں، یہ میرے آپ کے لیے عمل کی بات ہے. اب آپ کہہ رہے اچھا اخلاق جو ہے وہ تو جی تہجد کے برابر ہے، تو اب اس شوق میں اگر آپ رات کے قائم اللیل اور صائم النہار بننے کے شوق میں اخلاق کی لمٹس کو پار کریں گے تو ثواب ہوگا کہ گناہ ہوگا؟ ایک اخلاق آپ کو دکھتا ہے کاروباری اخلاق، مثلا میں اکثر مثال دیتی ہوں، ایئرپورٹس میں جب آپ جاتے ہیں ساری چیکنگ سے گزرنے کے بعد جہاز میں جانے سے پہلے آپ کو ڈیوٹی فری شاپ سے گزارتے ہیں، اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں پتا، وہ جان کے اس روٹ سے گزارتے، سیدھا جا سکتے ہیں تو 2 منٹ کی واک ہوگی، لیکن وہ اتنا یوں گھماتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ چیزیں خریدیں. اب جب آپ وہاں سے یا ایسی کسی بھی مال سے گزرے تو ہیلو ہاؤ یو ڈوئنگ، اسپرے کریں گی، خوشبو دکھائیں گی، ٹیسٹ کروائیں گی، یہ کون سا اخلاق ہے؟ اس کو کہتے ہیں کمرشل اخلاق، بازاری اخلاق. اس وقت وہ عورت جو وہاں ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے $10 لے رہی ہو، اس کا یہ سب کچھ کرنا اس کی عادت کا حصہ نہیں ہے یا اس کا آپ سے کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کا انداز کیوں اختیار کرتی ہے کہ آپ اس کی چیز خریدیں؟ اب اس کو لیجئے اپنے اوپر، ایک پروڈکٹ بیچنے کے لیے، ایک کمپنی کو فائدہ دینے کے لیے، ایک عورت یا مرد، موسٹلی عورتیں ہی ہوتی ہیں وہاں، ایک عورت یا مرد اتنی میٹھی بات، اسمائل، اور آپ دیکھیں ان کا گیٹ اپ، ان کا رنگ روپ کیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی یہ پروڈکٹ لے لیں آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں گے، بعض دفعہ انہوں نے وہ اس چیزیں یوز کی ہوتی ہیں. اسی طرح سے میڈیا پہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہے، کیسے چمکتے ہوئے دانت دکھاتے ہیں اسمائلی ہیں، اور گدے پہ سو رہے اور چہرے سے لگ رہا ہے کہ خوابوں میں بھی جنت میں پہنچے ہوئے. اب امیجن کیجئے کوئی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہو اور ہائے دانت میں درد، ایسی شکلیں بنا کے وہ عورت کو پیش کرے، کوئی لے گا وہ ٹوتھ پیسٹ؟ نہیں لے گا نا. اور گدے سے اٹھ کے کہتے ہائے میں مر گئی، کمر ہی دکھ گئی ہے، کوئی گدا وہ خریدے گا؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، کہ جب دنیا کا کوئی پروڈکٹ بیچنے کے لیے لوگ اچھا اخلاق رکھے، تو پھر جب ہم لوگوں کو دین کا پروڈکٹ دینے لگے، اسلام بھی تو ایک خوبصورت ادارہ ہے نا، ادھر سے بھی تو لوگوں کو ہم نے اسلام کی خوبصورتیاں دکھانی ہے، تو دین کے نام پہ پھر ہم بے اخلاق ہو جائیں، ماتھے پہ تیوری کیونکہ دین والے، منہ کھچاؤ با کوئی اسمائل نہیں کیونکہ ہم بہت متقی ہیں، اور کوئی آئے اور ہم حال سے بے حال ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں اپنے کپڑے لتے کی، کیوں جی دین والے ہیں؟ سچ بتائیں لوگ دین کو کیا سوچیں گے؟ کہ دین اختیار کر کے بندے کا یہ حال ہو جاتا ہے جو ان کا ہے، تو یہ درست نہیں ہوگا. آپ اللہ کے لیے اگر پہنتے ہیں، اللہ کے لیے اوڑھتے ہیں، اللہ کے لیے چہرے پہ اسمائل رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے گھر میں دکھ چل رہا ہو، ہو سکتا ہے پریشانی ہو، لیکن آپ یہاں آگے اب آپ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دین والے خوش کتنے ہوتے ہیں، تو آپ چہرے پہ خوشی کا اظہار کریں تاکہ لوگ آپ سے دین کا پروڈکٹ لیں، خریدیں، مفت لیں، لیکن لوگوں کو یہ ضرور فیلنگ ہو کہ یہ دین کے بعد خوشی آتی ہے زندگی میں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے دور میں اس اخلاق کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے ذہن میں دین کے تصور کے ساتھ ہی وہ مریل سا، دکھی سا، پھٹا پرانا دین آتا ہے، اور چند دکھی چہرے اللہ ماشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھٹھے لگائے جائیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اوور ہو کے بیٹھا جائے، بٹ اگلے کو فیل ہو کہ ان کے پاس خوشی کیا ہے، ان کو مل کیا گیا ہے. تو ساری بات کا خلاصہ، اچھا اخلاق وہ ہے جو لوگوں کو مائل کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اخلاق ہوگا کیسے؟ کیا کوئی کورس کروا لیا جائے اخلاق اے ٹو زی، یا کسی جگہ داخلہ لے لیا جائے یونیورسٹی میں؟ نہیں. دیکھیے، اخلاق کا موسٹلی جو اظہار ہے نا، وہ زبان اور چہرے کے ایکسپریشن سے ہوتا ہے، لیکن اس کا سورس اندر چھپا ہوا ہے، دل. دل سے خوش ہے نا، چہرے پہ چمک ہوگی. دل دکھی ہے، آپ ہنسنے لگیں گے، آپ کی آنکھوں میں سے پانی نکل آئے گا، آپ رو پڑیں گے. آنسو چھپانا چاہ رہے، نہیں چھپ رہے آپ سے. جب تک میں جہاز میں نہیں کبھی بیٹھی تھی، اور بچپن میں شوق بڑا تھا، کبھی کراچی سے پنجاب آتے تھے ہم لوگ، تو اس وقت زیادہ جہازوں پہ لوگ نہیں آتے تھے، ٹرین پہ آتے تھے. تو دل میں خیال کیا تھا کہ جہاز میں بیٹھیں گے تو سان سان کی آوازیں آئیں گی، اور ہمیں ایسے لگے کہ ہمارے کان پھاٹ رہے ہیں، اور سر 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 کر رہے ہیں. جب جہاز میں بیٹھے، جہاز بند ہو گیا، یہ چلے گا کب کا، وہ تو کب کا چل رہا ہے. یہی دین ہے. دور سے بڑا خوفناک لگتا ہے، ہائے یہ تو لے کے اڑ جائے گا، نہ پاؤں زمین پہ نہ آسمان پہ. لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اندر جاتے ہیں، آپ جہاز میں بیٹھ کے احساس بھی نہیں ہوتا کہ چل رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کشتی یا سمندری سفر میں، آپ دیکھیں جب آپ بڑے جہاز کے اندر ہیں، میں نے ایک ہی دفعہ سفر کیا، اور میرا خیال ہے میں اس کے بعد کبھی نہیں کروں گی، اللہ خیر کا وقت لے آئے. لیکن بالکل جب بیچ میں آپ جہاز کے اندر ہوتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں احساس ہوتا کہ یہ شپ چل رہا ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ بھی دیکھیے، یہ ہواؤں میں کون چلا رہا ہے، تو زمین پہ پانیوں پہ کون چلاتا ہے؟ اللہ کی ذات. تو پھر اب آپ نے کیا کرنا ہے اچھا اخلاق اپنانے کے لیے؟ مجھے کچھ پریکٹیکل ٹپس بتائیں، کریں گی کیا آپ؟ بس آپ دیکھیے، ہم سب نان مسلم ملک میں رہتے ہیں، میں اپنے اوپر لے کے آپ کو بتا سکتی ہوں. آپ باہر نکلتے ہیں، آپ کو اپنی ضروریات کے لیے نکلنا پڑتا ہے، آپ کے نیبرز ہیں، آپ گروسری لینے جا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو اسکول سے لیتے ہیں. اپنے حال ہو لیے، چہرے مہرے سے لوگوں کو آپ خوش اور خوشحال لوگ دکھیں. ایک پرسنل سی بات ہے، لیکن شاید غلط بھی ہو، میرا کوئی کمنٹ نہیں ہے اس پہ. میرے ساتھ کوئی سسٹر تھی، میں ان کو بھی ایک دو تین دن پہلے کہہ رہی تھی، اور آپ نے بھی یہ چیز فیل کی ہوگی، اسپیشلی فرانس میں یہ چیز میں نے بہت دیکھی ہے، میں بھی جرمنی میں بھی ہو، کہ جہاں آپ گاڑی روکتے ہیں، مسلم رنگ روپ میں لوگ بھیک مانگتے ہوئے دکھتے ہیں. اور ساتھیوں نے بتایا نا کہ یہ ریفیوجیز ہیں، یہ سیرینز ہیں، یہ فلاں ہیں، اور لوگ ان کو دیتے ہیں. بلکہ جو چیز میرے لیے انتہا سے زیادہ تکلیف کا ذریعہ تھی، کسی نے کہا سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کئی دوسرے ملک کے نان مسلمز ہیں، لیکن وہ مسلم گیٹ اپ کر کے وہ بھی اب مانگتے ہیں. مجھے کیا فیل ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ضرورت مند ہے، مجھے پتہ ان پہ دینا چاہیے، لیکن یقین کریں، میں جب سڑک پہ کھڑی کسی مسلمان عورت کو اسلامک حال حلیے میں، گود میں بچہ لیے بھیک مانگتے دیکھتی ہوں، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے. میں کہتی ہوں مسلمان کیوں مانگے، ہے اوپر ذات، اس سے لو، مجھے تو نہیں مانگنا، میرا رب تو دے، میں نہیں لوں گی. یعنی اللہ نہ کسی پہ یہ وقت لائے. ایک دفعہ اگر آپ کا ہاتھ کسی کے آگے چلا گیا نا، یہ بڑا مشکل سے اندر جاتا ہے، اور جب عادت بگاڑ دیں کسی کی، تو پھر سنوارنے میں آپ ایگزاسٹ ہو دیں گے. تو مسلمان کو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. میں سوچتی ہوں کہ نان مسلم کیا سوچتے ہوں گے. لو ٹی وی کھولیں، مسلمان لوٹے پٹے، جنگیں لگی بھی مسلمانوں کے ملکوں میں، بہتے ہوئے گٹر دکھاتے ہیں مسلمان ملکوں کے، اور مکھیاں بھن بناتی ہیں سڑکوں کے کنارے، بارش کا پانی کھڑا ہے، مسلمان ادھر آ کے باہر روڈز پہ آتے ہیں تو مسلمان ہی بھیک مانگ رہے ہیں، تو یہ مسلمان کی شان تو نہیں ہے. تو جب باہر نکلیں آپ، اسپیشلی نان مسلم ملکوں میں، ایک اینگل سے ضرور سر سے پاؤں خود کو دیکھا کریں کہ لوگوں نے مجھے اسلام کے اینگل سے دیکھنا ہے. اور پھر اگر عورتیں ہیں تو اسمائل، کوئی بوڑھا ہے تو اس کی مدد، یہ آپ کا اچھا اخلاق ہوگا. تو باہر نکل کر اخلاق کا اظہار کیا کرنا ہے؟ پہلے سر سے پاؤں دیکھیں کہ واقعی میں لگ رہی ہوں مسلمان. دیکھیں، یا تو بالکل نہ لگے بندہ، کسی کو پتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن آپ کی میری چھپتی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں. وہ مسلمان جو چھپ چھپا بھی لیتے ہیں نا اپنا دین، ان کی کنکھیوں سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان. اور میں نے اس کو کب دیکھا ہے؟ جب بالکل کلوز سرکٹ میں کسی مسلم سسٹر سے آمنا سامنا ہوتا ہے، ہمارا حال حلیہ شاید ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بغیر بتائے پتہ لگ جاتا ہے، تو پھر وہ نا آنکھیں چراتی ہیں. تو میں اپنے ہسبینڈ سے یا جو بھی میرے ساتھ کبھی ہو، بہت کم اتفاق ہوتا ہے، تو میں نے کہتی ہوں یہ لڑکی مسلم ہے، یہ فلا کیوں، تمہیں کیسے بتا، لگ تو نہیں رہی تھی. میں نے کہا نہیں، اس کی آنکھوں میں مجھے دیکھ کر ایک فیلنگ آئی ہے تو مسلم نہیں. تو بہرحال اپنے آپ سے. پھر اسی طرح اچھا اخلاق آپ کا گھر والوں سے بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ تو سارا باہر کے لیے ٹھیک ہوتا ہے. جی ہے کوئی گھر والوں کے اندر بھی اخلاق کی ضرورت؟ کیسے، کیا کر سکتے ہیں آپ گھر والوں پہ، مظلوموں پہ؟ اچھا میں نے یہ چیز پڑھی ہے کتاب میں نہیں چہروں پہ پڑھی ہے, دوسروں کے ساتھ میٹھے. اوکے بائے, جا رہی ہوں گھر جا رہی ہوں. باہر سے دوست کے ساتھ گاڑی میں آئے, بڑی اچھی خوش گپیاں, راستے میں مزے. وہ کہیں گے بچے کو گاڑی میں دوست کے, وہ کہیں گے آنٹی کتنی سویٹ ہیں. تو آنٹیاں ہمیشہ سویٹ لگتی ہیں, مائیں بڑی بٹر لگتی ہیں, کڑوی کڑی. اچھا جو ہی دروازہ کھولا, کدھر چلے گئے ہو, یہ گھر کا کیا حال کیا. یعنی عموماً ہمارا مزاج کیسے بگڑتا ہے جب ہم اپنے گھر آتے ہیں, حالانکہ اس سے الٹ ہونا چاہیے تھا. اسی طرح میں نے سنا ہے کہ بعض مرد باہر بڑے ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں, گھر میں آتے روب ہوئے. ایک ایسے بردر تھے, کسی نے کہا کہ یہ تم اچھے بھلے تھے, تمہاری شادی کی ہے تو اب تم اتنے سنجیدہ کیوں گئے. کہا نہیں, زیادہ ہنسو بولوں گا تو بی بی پہ روب چلا جائے گا. تو جھوٹا روب رکھنا ہو تو ایسے ہی کرتے ہیں. تو اپنے لیے خود کو معیار بنائیں. دیکھیے خاص طور پہ میں اپنے اوپر ہی لے کے اس کو کہتی ہوں, اور مجھے اس پہ بڑا مان ہے کہ اب میں اللہ کے دین کا تعارف ہوں اور میرا تعارف اللہ کا دین ہے. میں اپنے ہر ایکشن سے اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتی ہوں کہ میرے گھر والے, میرا شوہر یا میرے فلاں 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 جن سے بھی میرا تعلق ہے, وہ یہ سوچیں گے کہ دین والے ایسے ہوتے ہیں. بس پھر میں سیدھی ہو جاتی ہوں. کئی چیزوں پہ دل تو بڑا کرتا ہے بندے کا کہ کھل کے بات کریں, جواب دیں, ہمیں بھی آتا ہے دینا, پھر کہتے ہیں نہیں یہ میری عزت ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ماں باپ کہتے ہیں نا ہماری عزت کا خیال رکھنا, ایسے ہی لوگ کہیں گے کس کی بیٹی ہے, کس نے اس کی پرورش کی. مائیں اکثر بیٹیوں کو کیا تانے دیتی ہیں, ہمیں باتیں نہ کرانا, تانے ملیں گے. ماں باپ کی عزت بڑی ہے یا دین کی عزت بڑی ہے؟ تو ساری بات کا پھر خلاصہ کہ اچھا اخلاق, اور یہ مانگیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کیا ہے؟ آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. کہ اللہ جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی, میری سیرت بھی اچھی بنا دیں. اور یاد رکھے اچھی صورت ہو, ساری صورتیں اچھی ہوتی ہیں, اللہ نے بنایا ہے. سورت انفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا, تجھے ہموار کیا, تجھے نرم کیا, اور ایسی صورت ہی جیسی وہ خود چاہتا ہے. تو صورت پہ تو زیادہ غم نہ کریں, ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اخلاق اچھا کر لیں. اخلاق اچھا ہوگا نا تو عام واجبی قبول صورت لوگ بھی دوسروں کا دل جیت جائیں گے.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرس, میری آواز آ رہی ہے؟ الحمد للہ. جی کیا سیکھا, کیا کرنا ہے؟ بڑی خوبصورت چھوٹی چھوٹی باتیں, کتنا اچھا اخلاق اپنانے پر تہجد اور روزوں کا ثواب. تو کیا ہم اس کو فیل کرتے ہیں؟ ہم اس کو کبھی اس طرح محسوس کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ جی یقیناً مومن اپنے اعلیٰ اخلاق یعنی عمدہ عادات سے روزہ دار اور تہجد گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے. کیا واقعی ہمارا کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے؟ کیا ابھی ہمارے ساتھ کریکٹر بلڈنگ ہوئی نہیں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا, جیسے میں پہلے بھی کہتی ہوں نا کہ کچھ سینٹینس جو ہے نا ہم نے پاسٹ کے یا فیوچر کے نہیں یوز کرنے. ہم نے جب ایک چیز کو لے لیا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو ہم فیوچر کا نہیں کہیں گے, ہم کریں گے. کیوں, وائے, کوئی بتائے نا وائے. اس لیے دیکھیے وہاں بھی استاذہ کی پڑھی ہے نا آئینہ دیکھنے کی, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ جی یہ دعا کس کس کو آتی ہے؟ جی جس کو نہیں آتی وہ یاد کریں, بلکہ اس کو لکھ کے میرر پہ لگا دیں. بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہم بڑے ہمارا خوبصورت چہرہ ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کو یہ ضرور اس شعور کے ساتھ دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ واقعی جتنا ہمیں اچھا تمہیں بنا خوبصورت بنا اتنا اچھا ہمارا اخلاق بھی ہمیں دے دے, اتنا ہی پیارا خوبصورت. کیونکہ اچھا اخلاق کی کیوں ضرورت ہے؟ جی تو بتائیے, جی کچھ بھی بتائیں ان شاء اللہ پھر ہم اگلا سیشن لیتے ہیں. جی اخلاق کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ دیکھیں دین کو پروموٹ نہیں, دین کو پروموٹ کرنے کے لیے پرسنل بھی ہمیں ضرورت ہے, صرف دین کو نہیں. دیکھیں گھر میں دین کو تو پروموٹ کریں گے آپ, ایک پرسنلی چیز ہوتی ہے نا جو شعوری لا شعوری طور پر ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے تو ان شاء اللہ ہم ہر لحاظ سے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے, ایسے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں گے سنتے. اس کی کیا اچھا بھائی, کیوں نہیں سنتے؟ محبت شاید جی خود سے اخلاق نیکی کا ذریعہ ہے. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. چلے اللہ پاک سے بہت زیادہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق, اس لیے ہم غصے پر آ جاتے ہیں نا, اور کسی کے غصہ نکلے نہ نکلے بچوں کے ضرور نکالتے ہیں. اس کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے, اگر ابھی تو نہیں لیکن ماشاءاللہ ابھی تو آپ کا سارے ریسنٹ ہو گئے ہیں, قرآن کلاسز لیتے ہیں کافی جلدی. لیکن جس طرح ہمارا پہلا ہوتا تھا کہ اگر ساس بہو سارے اکٹھے رہ رہے ہیں ایسی جوک ٹائپ بات کریں, اگر آپس میں تھوڑی سی نوک جوک ہوئی وہ سارا غصہ بچوں کا نکل جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, حقیقت ہے نا, اگر ہسبینڈ وائف میں تھوڑی بہت ٹوٹ کار یا کوئی تھوڑی سی بھی ہوتی ہے تو وہ سارا ہم بچوں میں نکالتے ہیں. یہ نہیں کہنا, کوشش کر رہی ہے کہ بڑے اچھے انداز میں, بڑے پیارے انداز میں اپنے آپ کو کنٹرول, سیلف کنٹرول بہت امید میں کام نے بڑا سا پیارا سا کر کے دیکھا. میں نے اپنا اخلاق کو بہتر سنا, میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا, میں نے یہ بھی کرنا, میں نے وہ بھی کرنا, ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ابھی ظاہر ہے ماشاء اللہ ہمارا یہ صبر ہمیں ہر لحاظ میں ہمیں ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے. یہ جزاک اللہ خیر ہے. اب ہم نیکسٹ سیشن لیں گے کتاب السیام, دیکھیں اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلا باب دیکھیں گے, الاشیاء التی تفسد الصوم, روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والے امور. پہلا مسئلہ ہے روزے کے دوران جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے, اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے. دوسرا مسئلہ, روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کا کھانا کھلانا, اور ان دونوں کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے. اس سے آپ کو اسلام کا حسن بھی دکھے گا اور کیسے معاملوں کو ٹیکل کیا جاتا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے, ایک صحابی آئے اور کہنے لگے, اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں. ان کے اس لفظ پہ غور کیجئے گا کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں. صحابہ کرام گناہ کو اپنے لیے ہلاکت سمجھتے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. نبی اکرم نے پھر دریافت کیا, کیا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے پوچھا کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں, کیونکہ غریب تھے. آپ نے کہا اچھا بیٹھ جاؤ. ذرا اللہ کے نبی کا اخلاق تو دیکھیے, کوئی تانا دیا, کوئی طنز, کوئی مذاق, کوئی بات, کوئی چھچوری بات, کچھ نہیں کی, خاموش کا بیٹھ جاؤ. نبی اکرم تھوڑی دیر رکے. ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک کھجوروں کا عرق ٹوکرا لایا گیا. عرق بڑے ٹوکرے کو کہا جاتا ہے. نبی اکرم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر دے. اس سے پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے پاس نہ بھی رقم رکھے کسی کفارے کی, تو کوئی دوسرا اس کو دے تو اس سے بھی وہ اس کا کفارہ دے سکتا ہے. اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں. آپ نے کہا یہ کھجوریں لے جا اور صدقہ کر. اور اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینہ کی ساری آبادی میں میرے گھر سے زیادہ کوئی محتاج گھر نہیں. رسول اللہ ہنس دیے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنے لگیں. آپ نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اتنا پیارا دین کسی کا, گناہگار کو نہ کوئی شرمندگی دینی نہ کوئی تانا دینا, بلکہ اس کو کھانا بھی مل گیا. اور لوگ بھی اللہ کے نبی سے کیسے اچھے اخلاق کی بات کرتے تھے. کوئی اور ہوتا تو ڈر دبک کے چلا جاتا کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے,
کوئی کہے گا ایک تو غلط کام کیا اور ایک اوپر تم اب یہ باتیں کر رہے ہو. تو یہ دیکھیے کہ یہ ہے وہ ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں کہ اس کا روب بھی کیسا ہوتا تھا اور اللہ کے نبی کے ساتھ لوگ کمفرٹیبل بھی اپنے آپ کو کتنا فیل کرتے تھے. حالانکہ اللہ کے نبی نہ ڈانٹتے تھے نہ ڈپٹتے تھے, لیکن ان کی بات کا ایک اثر ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خود بخود آپ سے محبت کرتے تھے. تو اس سے پھر بات سمجھ میں آ گئی کہ حالات کے مطابق پھر جیسے مختلف چیزیں ہوں گی وہ ایڈجسٹ کی جائیں گی. ایک اور دلیل ہے, سید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا میں نے رمضان کا روزہ توڑ دیا. نبی اکرم نے اسے فرمایا صدقہ کر, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ اور روزے کی قضا ادا کر. اسے ابن ابی شیبہ نے مصنف میں روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں روزہ ٹوٹنے کی ہیں, کسی وجہ سے بھی روزہ اگر ٹوٹا ہے تو پھر یہی ہے اس کا دلیل. جیسے شروع میں میں نے ذکر کیا نا کہ فرض روزہ رکھ کے اگر توڑتے ہیں تو پھر اس کا بھی یہی گناہ ہے. کیا یہی کفارہ ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا, آج کل وہ نہیں, پھر دو ماہ کے روزے رکھنا, وہ نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا. جو بھی چیز تینوں میں سے ہو سکے اس کو کر لیا جائے, تو بہرحال کفارہ تو ادا کرنا ہی ہوگا. قصدن یعنی ارادے سے کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا واجب ہے, خود بخود کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دلیل, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس روزے دار کو خود بخود کہہ آ جائے اس پر قضا نہیں, البتہ جو روزے دار قصدن کہہ لائے وہ قضا روزے رکھے. اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا. قصدن روزہ ٹوٹ جاتا ہے قضا واجب ہے. اس سے آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا جو ہمارے ہاں عموماً وومٹنگ کے بارے میں ہوتا ہے. تو وومٹ کی صورت میں خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, خود آپ نے کی تو ٹوٹے گا. دیکھیے ایک روح سمجھ لینا حکم کی, کہ جس کام میں آپ کی اپنی انوالومنٹ آ جاتی ہے نا اس سے پھر وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ خود ہی کہ آ گئی تو اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو پھر اس میں روزہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹتا. حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزے کی قضا ہے نماز کی نہیں. دلیل, ابو سعید خدری کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے, اور عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. دوسری دلیل, حضرت ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے بالکل برعکس ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے. تو اس سے ہم نے دیکھا کہ پیریڈز کے یا نفاس کے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم یہاں پھر دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں اس بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پیش کی جاتی ہیں, اور وہ کیا ہیں کہ 12 بجے کے بعد اگر پیریڈز آتے ہیں تو روزہ قائم رکھیں گے اور پورا کریں گے, اور بعض دفعہ پیریڈز ختم ہو چکے ہوتے ہیں اور کئی کئی دن تک لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں, پوچھیں تو کیا, اور اس کے کئی عجیب و غریب سے عذر ہوتے ہیں کہ ابھی میں پاک نہیں ہوئی, ابھی میں نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا. تو اس پہ بات کھول کے سننے کی بات ہے, کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے. جس طرح فرض نماز کا وقت آ جائے اور اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کی قضا اس واجب ہے اور گناہ ہوگا, اسی طرح جب پیریڈز آ گئے, آپ مغرب کی نماز پہ وضو کے لیے گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کو بلیڈنگ شروع ہو گئی, آپ کا روزہ ٹوٹ گیا, ثواب ملے گا, اللہ اجر ضائع نہیں کرتا, لیکن اس روزے کی آپ قضا بعد میں رکھیں گے. اور اگر آپ کا دل اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہے نا, فوراً باہر آئیں, 5 منٹ تھے, آپ فوراً 5 منٹ پہلے کھجور کھا لیں, اتنا بھی ویٹ نہ کریں کہ میں بعد میں کھولوں گی. بعض دفعہ ہم کچھ مسائل کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ جتنا مشکل میں پڑیں گے نا اتنا ہی ہمیں اجر ملے گا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے میں اجر ہے. ایک موقع پہ آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ سب نکل جائیں, کسی مہم پہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے نماز شروع کر دی. نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک صحابی کو دیکھا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے کہا کہ تم نہیں ساتھ گئے؟ کہیں گے اللہ کے نبی میری سواری بڑی تیز ہے, تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے اجر سے کیوں محروم رہوں, میں بعد میں بھی نکلوں گا ان کے ساتھ مل جاؤں گا. آپ نے کہا کہ تم ان سے تو ملو گے لیکن اس اجر کو تم نہیں پا سکتے جو انہوں نے پا لیا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, بات ماننا اصل بات ہے. بندہ مومن تو ہر لمحے بے چین ہوتا ہے کہ کہاں میرے رب کا کوئی حکم آئے اور میں اس کو ماننے کو تیار ہو جاؤں. تو جس طرح مغرب سے کچھ عرصہ پہلے بھی اگر روزہ کھل گیا تو آپ کھول لیں گے, اسی طرح دوسری طرف بھی دیکھیے، اور یہ مسئلہ خاص طور پہ بچیوں کو نہیں معلوم ہوتے، جس کی وجہ سے کئی کئی روزے اپنے ضائع کیے جاتے ہیں۔ آپ پیریڈز سے تھے، اب آپ کے روزے ختم ہونے کا وقت ہے، پیریڈز کے ختم ہونے کا۔ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ رات تک آپ پاک نہیں ہوئے تھے، لیکن امید ہے کہ آپ صبح تک پاک ہوں گے۔ آپ صبح اپنے آپ کو چیک کریں۔ صحابیات جو تھیں وہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتی تھیں کہ وہ پاک ہوئی ہیں کہ نہیں، اور اس کی ایک علامت ہوتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے، جو بالکل یعنی ایک صاف ستھرا اپن، ایک ٹرانسپیرنٹ چیز آتی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کلین ہو گیا۔ اب فجر کا وقت ہے، آپ اٹھے، چیک کیجئے اپنے آپ کو، اگر ٹرانسپیرنٹ ہے، اب آپ نے غسل نہیں کیا ہوا، لیکن وہی حکم ادھر بھی طلاق ہوگا جو جنابت کا ہے۔ آپ وضو کر کے سحری کھائیے، اور اس کے بعد آپ پیریڈز کا غسل کر کے نماز پڑھیں گے، یہ چیز موجود ہے۔ یعنی اگر صبح فجر کی نماز تک آپ پاک ہو چکے تھے، لیکن آپ نے غسل کا وقت نہیں ملا آپ کو، تو اس کے باوجود بھی آپ پھر بھی انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ ہاں، فجر کے بعد آپ نے صبح تھوڑا سا دیکھا کچھ ہے، یعنی ابھی پاک نہیں تھے، تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ یعنی ایک لمحہ پہلے پاک ہو جائیں یا ایک لمحہ پہلے پیریڈ شروع ہو جائیں، دونوں صورت میں آپ کا روزہ پھر آپ کا کھل بھی جاتا ہے، اور روزہ رکھنا فرض بھی ہوتا ہے۔ بلا وجہ اس کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ روزوں کو ٹالنے کے لیے پھر کئی کئی دن شاور نہیں لیتے، یہ بھی ایک عجیب و غریب حالت ہے کہ پیریڈز ختم بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں پھر کیا بات کہی جاتی ہے، نہیں ابھی میرے 6 دن پورے نہیں ہوئے۔ کسی حدیث میں کوئی 6 دن کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے کلچر میں ہو سکتا ہے ہو، لیکن دنیا کے کچھ ایسے خطے ہیں جہاں کی کھانا پینا اٹھان ایسی ہے کہ وہاں 2 دن ہوں گے، کہیں 8 دن بھی ہوں گے، کہیں 10 بھی ہیں، تو اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جو ہی پیریڈ شروع ہوئے، بلیڈنگ آئی، روزہ ٹوٹ گیا، یا آپ کی کیفیت شروع ہو گئی، جو ہی ختم ہوئی آپ پہ نماز فرض ہے۔ اگر کوئی کسی وجہ سے غسل ڈیلے کرتا ہے، تو جو بیچ کی نمازیں وہ قضا کرے گا۔ یہاں ایک چونکہ یہ مسئلے اہم ہے، اس لیے میں ذکر ذرا تفصیل سے کر رہی ہوں کہ مثلاً آپ دیکھیے کہ آپ کے پیریڈ ختم ہوئے، اب اس کا تعلق رمضان سے بھی ہے اور غیر رمضان سے بھی ہے، کیا کہ آپ پیریڈ سے پاک ہو گئے، اب آپ غسل کرنا چاہ، فوراً کیجئے، جو ہی آپ پاک ہوئے اس کے بعد اگلی نماز آپ پہ فرض ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ نے ڈیلے کیا، مثلا اگر کوئی 11-12 بجے کے قریب پاک ہو گیا، کسی وجہ سے باہر تھا، گھر سے باہر، کہیں اسکول میں، کالج میں، اب وہ نماز تک نہیں غسل کر سکی، گھر جائیں گے جب غسل کیا، تو اب صرف عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، ظہر بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات کسی انسان نے کوئی نماز چھوڑی ہوتی ہے، مثلا رات کا وتر چھوڑا ہوا ہے آپ نے کہ صبح پڑھیں گے، صبح جب آپ اٹھے آپ نے دیکھا آپ کو پیریڈ شروع ہو گئے، اب کیا کیا جائے گا؟ یا خدا نخواستہ کوئی فرض نماز کا وقت ہو چکا تھا اور آپ نے نہیں پڑھی، یہ سوچ کے کہ ابھی نماز کا وقت ہے، اور آپ نے بعد میں دیکھا تو پیریڈز ہو گیا، آپ کہتے ہیں چھوٹ گئی نماز۔ نہیں، اگر اس نماز کے وقت کے اندر آپ کی چھٹی اور آپ نے نہیں پڑھی، جب آپ غسل کریں گے نا، تو وہ آخری چھٹی بھی نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو حفظ ما تقدم کے طور پہ علماء بتاتے ہیں، اور وہ کیا کہ جب آپ غسل کرتے ہیں، تو اس کے بعد جب نماز پڑھیں گے نا، تو جو 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں نا، اور وہ کون سی ہیں؟ ظہر اور عصر، اور مغرب اور عشاء۔ اگر آپ عصر کے وقت پہ فارغ ہو کے شاور لے رہے ہیں، تو آپ احتیاط کے تقاضے میں ظہر کی بھی پڑھیں، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ میں نے واقعی ٹھیک چیک کیا ہے کہ نہیں۔ کوئی ایک بالکل ڈیڈ لائن تو ہوتی نہیں ہے نا، ہلکا سوچتے ٹائم لگتا ہے نا، تو پھر پچھلی پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی عشاء کی نماز پہ فارغ ہوا اور غسل کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر وہ ساتھ مغرب کی بھی نماز پڑھے گا۔ یعنی ایک ایک نماز کا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو لہٰذا اس میں ڈیلے نہیں کرنا۔ پھر ایک اور بات جو تھوڑی سی یعنی پھر ذاتی سی ہو جاتی ہے، لیکن جو چیز ظاہر ہے کہ مطلب فائدے کی، اس کو ذکر کرنا چاہیے کہ جو پیریڈز کا غسل ہے یا کوئی دوسرا غسل ہے، اس کا غیر ضروری بالوں کی صفائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی عادت کے مطابق اسی موقع پہ کرتے ہیں تاکہ مہینہ کے بعد مہینے کا حساب رہے، اچھی عادت ہے، کوئی بری بات نہیں۔ لیکن بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ پاک بھی ہو گئیں، غسل بھی کر لیا، اس کے باوجود نماز نہیں شروع کر پا رہی۔ کیا وجہ؟ جی ہم نے صفائی نہیں کی، ہم نے اپنے بال صاف نہیں کیے، ابھی یہ اسباب نہیں ہوئے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکے، آپ کو نماز تو پڑھنی ہے۔ یعنی یہ چور دروازے ہیں جس سے شیطان ہماری نمازوں کو چرا لیتا ہے۔ جی آپ کوئی سوال ہے؟ یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا انسان اپنے جسم کے غیر ضروری بالوں کو صاف کرنے کے لیے بلیڈ یا ریزر یا کوئی کینچی لگا سکتا ہے؟ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن مسنون عمل کیا ہے؟ صحابیات کا جو عمل تھا، نتف کہتے ہیں ایک لفظ کو، اکھاڑنا، یعنی بغلوں کے بال جو ہوتے ہیں، انڈر آرمز جو ہے، اس کو اکھیڑتی تھیں۔ یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ گلیو یا گم یا ویکس کے ساتھ ہاتھوں سے اس کو کھینچ دینا، آسانی کے لیے آپ کہہ لیں کہ ویکس کرنا۔ اور اسی طرح جو انڈر لیگس کے بال ہوتے ہیں اس کو بھی وہ کئی طریقے ہوتے ہیں، قدرتی طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، درختوں میں سے کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جس کو گندا بروزہ کہتے تھے کچھ لوگ، تو اس کو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر آج کوئی اپنے لیے جو بھی طریقہ کرے، کوئی کریم ہے، کوئی ایسی سیفٹی ریزر ہے، کوئی حرج نہیں ہے. الگ بات ہے کہ نزاکت اور صفائی کا تقاضا یہی ہے کہ ایسی چیزیں نہ استعمال کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پہ گروتھ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ اوور کنٹرول ہوتی ہے اور ہر وقت مطلب کنٹرول میں نہیں رہتی، پلس یہ کہ پھر اس سے ہر ہی وقت آپ کو کرنا پڑتا ہے. جو لوگ بچپن سے بچیوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں، میں کہتی ہوں یہ ماں باپ مائیں بہت بڑا احسان کرتی ہیں. بعض مائیں ایسے موقع پہ بچیوں کو ٹرین نہیں کرتی اور وہ سہیلیوں سے سن سن کے عجیب و غریب حرکتیں کر لیتی ہیں اور بعد میں پھر ساری عمر روتی ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ کیوں کیا. یقین کریں اگر کوئی عورت اپنے جسم کو اس طرح کا کوئی ٹول نہ لگائے، نہ کریمنگ، آج کل آسان چیزیں نکل آئی ہیں، آپ سپرے کرتے ہیں اس کے تھوڑی دیر بال صاف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے بعد میں کتنی عجیب و غریب قسم کی اس سے یعنی آپ کی گروتھ ہوتی ہے. سب سے بیسٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ شروع سے ان کو نیچرل چیزوں پہ رکھیں، کوئی بھی طریقہ ہے، اور آپ ایک دفعہ عادت ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ چیز پھر بعد میں ہوتی نہیں. جو بچی شروع سے یہ طریقہ یعنی جیسے آپ کو بتایا کہ ہاتھ سے کرنا، میں نے دیکھا بعض دیہاتوں میں لوگ راکھ سے کرتے ہیں صفائی، یعنی وہ سلپری سی ہوتی ہے ہاتھ کو لگا کے اس کو، جیسے اگر آپ اپنے ہاتھ سے بھی بال توڑیں تو آپ کو درد بھی نہیں اس سے ہوتی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چند سال 10-15 سال کے بعد بال تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، پھر آپ نکلیں گے بھی بال تو اتنے سافٹ نکلیں گے اور وہ پھر جان چھٹ جاتی ہے. تو بہرحال یہ کہ شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ جو بات ہے کہ عورت ایسا کرے گی تو اس کا جنازہ بھاری ہوگا، میں خود آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ یہ تصور تھا کہ لوگ کہتے تھے اس کی ایسی عورت کی ڈیڈ باڈی میں چپکے سے کینچی رکھ دو. یہ کیسی، یہ کون سی شریعت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. لوگ دیکھیں جہالت جو ہے نا یہ سب سے بڑا عذاب ہے، کتنی زندگی مشکل ہے. میں نے جب قرآن کو پڑھا، جب حدیث کو پڑھا، مجھے ایسا لگا کہ زندگی کے اوپر سے بوجھ اتر کے آپ کے کندھے ہلکے ہو گئے. ہم نے یہ انہی سارے معاملات میں دیکھے، شوہر بیوی کا معاملہ، غسل، کتنی عجیب و غریب چیزیں لوگوں نے اپنے کندھوں پہ رکھی ہے. تو ترس آنا چاہیے ہمیں لوگوں کی حالت پہ کہ لوگ کس طریقے سے یعنی دین کے نام پہ مشکل میں ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا بیسٹ ایج ہوتی ہے کہ جس پہ ان بالوں کو ریموو کیا جائے؟ پیوبرٹی. اور جتنی جلدی شروع کر سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہے تاکہ یہ چیز رہے. لیکن بچیوں کو ذہنی طور پہ شروع سے بتائیں، کوئی نئی چیز تجربے کرنے اور ایسی چیزیں جو پڑھ کے ایڈز کو دیکھ کے، کوئی آپ کا جسم اتنی نازک چیز ہے کہ آپ اس پہ کوئی بھی چیز ایک دفعہ ایکسپیرینس کرتے ہیں بعد میں وہ پھر آپ کو ہمیشہ ہی کرنا پڑتا ہے. تو یہ شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ پیوبرٹی سے ہے، بلکہ 40 دن کی ایک حد دی ہے کہ، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو 10 خصائل فطرت، اس کو خصائل فطرت کہتے ہیں، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ پاک صاف رہے. جانور جو ہیں ان کے اندر ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، اور آج انسان جب اسفل السافلین میں ہوتا ہے اور سارے جسم سے بال صاف کر لیے جاتے ہیں، لیکن کچھ کلچر ایسے ہیں کہ ایسی جگہوں سے بال صاف نہیں کرتے، مذہباً نہیں کرتے. تو یہ پھر وہی بات ہے کہ فطرت سے ہٹنا ہے، اور اس پہ ماؤں کو ٹرین کرنا چاہیے اور بچیوں کو اس میں کبھی نہیں شرمانا چاہیے. دوستوں سے تو یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، اس میں بھی ایک بندے کی پرائیویسی میٹر. ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ میں ریسٹ روم میں جا کے کیسے استنجا کروں، تو یہ میٹر کم از کم فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنے کے نہیں ہوتے، اس سے پھر اور قباحتیں پیدا ہوتی ہیں. تو اس چیز سے اوائڈ کیا جائے، اور جو بھی نیچرل طریقہ استعمال کریں وہ سب سے ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمد للہ اس میں کافی ہمارے لیے انفارمیشنس تھی، اور اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو اپنے عمل کے لیے سیکھیں. ان باتوں کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ کہ عمل ہو. بعض چیزیں جب عمر کے ایک خاص حصے کے بعد پتہ چلتی ہیں تو انسان کو پھر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ میں نے یہ بات پہلے کیوں نہ جانی. تو اللہ کرے کہ شعور کی عمر سے پہلے ہی ہم ان چیزوں کو لینے والے بن جائیں. اگلا باب دیکھتے ہیں الاعتکاف، اعتکاف کے مسائل. اعتکاف کہاں سے لفظ؟ اکفا سے، عین کافا. اکفا کہتے ہیں جم کے بیٹھنا، اور اسلامی ٹرمنالوجیز میں اعتکاف سے مراد ہے کہ عبادت کے حصول کے لیے ایک خاص وقت تک کسی جگہ پہ رکنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں. اور خاص طور پہ جب یہ رمضان کے لیے آتا ہے تو یہ مسنون اعتکاف کی صورت میں بنتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے، اور اس کی مدت 10 دن ہے. سنت تو پتہ ہی ہے سب کو، مؤکدہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کی تاکید کی گئی. عقدہ یا عقیدو سے روٹ کے اندر جایا کریں تو آپ کو اردو خود ہی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. مؤکدہ تاکید سے. کفایہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی علاقے میں کوئی ایک شخص بھی رکھ لیتا ہے تو ساری بستی کی طرف سے اس کا گناہ ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی بستی میں کوئی ایک بھی نہیں رکھتا یا وہ کام نہیں کرتا تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ ساری بستی گناہگار ہوگی۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دلیل، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ نے وفات پائی، آپ کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اس طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی، اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی آخری 10 دن آپ رہتے، اور یہ جو قرآن پاک کا دور کرتے، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوتا تھا، اور جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہوتا اتنا ہی پھر آپ پڑھتے۔ یہی سنت آپ سب کے سامنے بھی آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس نیت سے اب کریں گے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت تھی۔ قرآن تو ہم پڑھیں گے، لیکن نیت تھوڑی سی بدل لیں ساتھ ہی، کہ چونکہ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے تو ہم بھی کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں، اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ دلیل، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے۔ معتکف اعتکاف کی جگہ، یعنی وہ حجرہ یا وہ کمرہ جہاں پہ انسان بیٹھتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اس کا اصل حکم کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی، کہ جب 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے تو جو فرسٹ تاک رات آتی ہے نا، 21ویں رات، وہ رات سے شروع ہوتا ہے یہ، اور چاند دیکھنے تک ہوتا ہے، یا 9 دن کا ہوتا ہے یا 10 کا۔ اس کے لیے حکم کیا ہے کہ رات کو مغرب کی نماز کے بعد جو اس کے قریب انسان مسجد میں چلا جائے، وہ رات مسجد میں عبادت کرے، اور مطلب پہلی تاک رات مسجد میں گزارے 21ویں، اور اس کے بعد پھر یعنی 20واں روزہ جس دن ہوگا، اس دن عصر کے بعد اگر انسان مسجد میں چلا جائے جہاں اعتکاف کرنا ہے، پھر وہاں سب اپنی افطاری تراوی رات کو دوسروں کے ساتھ یا اکیلے قیام کر کے عبادت میں گزارے، اور اس کے بعد پھر جو اس کا حجرہ ہے وہاں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی یہ نہیں کر پاتا تو پھر 21ویں روزے کی جو فجر ہے، اس وقت پھر اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونا لازمی ہو جاتا ہے، اگر کوئی مسنون اعتکاف کر رہا ہے، اور اگر ویسے کہ کچھ بھی دن کا اعتکاف ہے تو پھر اور بات ہے۔ اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے، اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ دلیل، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یعنی کبھی کوئی ایسی مجبوری ہو، بیوی اکیلی ہیں یا جانا چاہتی ہیں، تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو اعتکاف کے اندر ایک خود ساختہ بات بن گئی ہے کہ آسمان نہ دکھے، اور میں نے خود لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں اگر اعتکاف کرتے ہیں نا، تو ریسٹ رومس تو آپ ظاہر ہے پریئنگ روم کے ساتھ نہیں ہوں گے، بیچ میں کھلے آسمان سے گزرنا پڑتا ہے، تو سر پہ بڑے بڑے رومال رکھ کے نا یوں گزر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے امبریلا کی طرح، کہ کہیں آسمان نہ دکھے۔ دیکھیے، اسلام میں کوئی ایسی حرکتیں نہیں ہیں جس کی کوئی دلیل ہی نہ ملے، اور انسان باہر جا سکتا ہے۔ یہ اگلی بات پڑھیں، پھر اس میں کچھ بات ہوئی تو آپ سے بھی شیئر کروں گی، کہ مردوں کو اعتکاف مسجد ہی میں کرنا چاہیے۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامعت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے، اور نہ اسے مجامعت کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت، فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے، جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ اگلی بات، عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ دلیل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان المبارک تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اور آخری مسئلہ اس بارے میں، اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے۔ دلیل، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یہ پورا باب ہوا، اس میں آپ دیکھیے کہ اعتکاف کی بات ہوئی۔ آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو سکتے ہیں، میں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بات جواب دوں گی کہ پہلی بات تو وہی ہے کہ عورت کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے، فرض نہیں ہے۔ جیسے مرد کو ثواب ہے ویسے عورت کو ثواب ہے۔ کتنے دن کا کرے، 10 کا کرے، کم کا کرے؟ تو اعتکاف کی دو قسمیں، ایک ہے مسنون اعتکاف اور ایک ہے غیر مسنون اعتکاف۔ مسنون کیا ہے؟ رمضان کے آخری 10 دن۔ طریقہ کیا ہے؟ 21ویں سے لے کے چاند دکھنے تک، 9 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ غیر مسنون کے لیے کوئی وقت، کوئی جگہ، کچھ بھی نہیں۔ ایون رمضان اور غیر رمضان میں کر سکتے ہیں۔ آپ گھر میں تھے، آپ فارغ تھے، آپ نے کہا میں کچھ عبادت کروں گی، چلے میں کچھ پڑھوں گی، کچھ ظہر سے عصر کا اعتکاف کر لیں، ظہر عصر سے مغرب کا کر لیں، آدھے گھنٹے کا کر لیں، نیت کر لیں اتنی دیر میں بیٹھنا ہے، پھر اس میں کوئی دنیاوی مشغلے اور اس طرح کے کام نہ ہو، انشاءاللہ اعتکاف ہے۔ آپ کلاس میں بیٹھتے ہیں، آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، مقصد کہ جم کے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی بات رہ گئی کہ عورتوں کو اعتکاف کرنا ہے اور مردوں کو بھی کرنا ہے، تو جو مسنون اور جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف کرے گی۔ گھر میں کوئی کرتی ہے تو پھر وہ دوسرے درجے کا درجہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں، تو پہلی کوشش کیا ہوگی؟ مسجد میں ہو، کیونکہ مسجد میں جو ماحول بنتا ہے وہ ماحول گھر میں نہیں بنتا، اور وہ پھر مسنون ہوگا اور وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ ہوگا۔ آپ ایسا کہہ لیں کہ ایک ایکسیلنسی کا درجہ ہے اور ایک گڈ بیٹر کا درجہ ہے، ایک تھرڈ درجے کا ہے اور ایک فرسٹ کا ہے۔ تو بیسٹ آپشن، فرسٹ تھنگ کیا ہونی چاہیے؟ کہ عورت مسجد میں کرے، اور یہی مسنون ہے۔ اور اعتکاف کا تعلق ہی مسجد سے، کیوں کہ قرآن پاک میں جہاں بھی ذکر آتا ہے وہ انتما کے فون فل مساجد، کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی حجرے لگائے تھے مسجد میں، حالانکہ حضرت عائشہ کا گھر بالکل ساتھ ہے، آج تو بالکل مسجد کے اندر ہے نا، اس کے باوجود وہ اپنے لیے حجرے لگاتی تھی مسجد کے اندر۔ تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس میں بہت تشدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی عورت مطلب بیٹھی اسی نیت سے کہ میں رمضان کے آخر تک کروں گی، پیریڈز ہو گئے، ٹوٹ جائے، ختم، اس کا اعتکاف ختم، نئی شرم آتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا، تو پہلی بات ہے کہ پہلے اتنی مشہوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے یہاں یہ بھی ایک رسم بن گئی، کوئی اعتکاف بیٹھتا ہے پھر لوگ جاتے ہیں، جوڑے دیتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہمیں لوگ نماز پڑھنے پہ کیوں نہیں دیتے؟ کوئی حج پہ جا رہا ہے، لوگ اس کو بادام دے رہے ہیں، لوگ اس کو کپڑے دے رہے ہیں، کچھ بوجھ ڈال رہے ہیں کہ اب جب تم بھی آؤ گے تو شاید کچھ لے کے آؤ گے۔ روزہ رکھنے پہ ہمیں کوئی کچھ نہیں دیتا ہے، حج کرے کوئی تو حج ہی بن گیا، تو روزہ رکھیں تو ہم روزہ رکھنے کے لیے صائمہ میں کیوں نہیں کہتے؟ یعنی یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں، تو اسلام میں ایسا کوئی تعلق نہیں۔ اٹھ دیں، آپ گناہ گار تو نہیں ہونا چاہتے نا دوسروں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے، پہلے بھی سوچ کے رکھے، جو بیٹھے وہ سوچ کے دیکھے کہ اس کی پیریڈس کی ڈیٹ تو نہیں ہے۔ اگلا باب دیکھتے ہیں، فضل لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ دلیل، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بڑا ہی بد نصیب ہے۔ دلیل، انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ دلیل، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے یعنی 10 دن کی تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے۔ دلیل، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے تھے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ دوسری دلیل، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے دو اہم احادیث۔ پہلی حدیث، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ لے۔ اگلی روایت، عثمان بن عفان کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز ادا با جماعت ادا کی، اس نے گویا نصف شب قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی، اس نے گویا ساری رات کا قیام کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ آپ دیکھیے کہ یہ وہ نیکیاں جو ہر دن ہو سکتی ہیں نا، جماعت کی نماز بندے کی عام عبادت کو، پوری رات کو عبادت بناتی ہے۔ اعتکاف کا شوق رکھنے والے لوگ کتنے زیادہ ہوں گے، لیکن عام دنوں میں جماعت کے ساتھ یہ دونوں نمازیں پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس طرح تو ہر رات کو انسان اپنے لیے اجر لے سکتا ہے، فجر اور عشاء جماعت سے پڑھ کے۔ عورتیں بھی اختتام کر سکتی ہیں، گھر میں پڑھ لیں، دو خواتین ہیں تو مل کے پڑھ لیجئے، بچوں کو ساتھ ملا کے پڑھ لیں، نیت ہی کر لیں کہ کوئی میرے ساتھ ہوتا تو میں جماعت سے پڑھتی، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ اس پہ بھی اجر دے گا۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے۔ دلیل، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، یعنی بہت سخاوت رکھتے تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ سخی کا مین جنرس۔ رمضان میں حضرت جبرائیل ہر رات کو آپ سے ملا کرتے اور نبی اکرم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سنایا کرتے۔ جب جبرائیل آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ کیوں؟ اس نعمت کے اظہار پہ کہ اللہ کا فرشتہ میرے پاس آتا ہے، میں اس کو قرآن سناتا ہوں۔ اس پہ تو بہت بات کی ہے مفسرین نے۔ بعض کہتے ہیں اللہ کے نبی کی سخاوت آپ کا علم بانٹنے کی تھی، کہ جو قرآن آپ کو ملتا پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے۔ یعنی صرف مال ہی نہیں دیا جاتا، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، کہو۔ آپ بھی کہیے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کیا مانگا ہے؟ صرف معافی مانگی ہے۔ ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ حضرت عائشہ کو دیکھیے، اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ بیٹا مانگ لے۔ ہماری عموماً دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ بچیوں کے رشتے، اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے جاب، بچے، اسی میں کھو جاتے ہیں۔ یعنی تاک رات ہے، لیلۃ القدر ہے، جس کی ایک رات کی عبادت ہزار راتوں سے بہتر ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، کیونکہ جس کے گناہ معاف ہو گئے نا، اس کو دنیا کی نعمتیں بھی مل جائیں گی۔ بعض صف ہمارے ہی کسی گناہ کی وجہ سے ہم سے دنیا کی نعمتیں چھٹی ہوتی ہیں، تو لہٰذا گناہوں کی معافی بندے کے اوپر نعمتوں کے دروازے کھول سکتی ہے۔ اب یہ پورا چیپٹر جو گزر گیا لیلۃ القدر کے مسائل، اس میں سے کچھ سوال ہے آپ کے پاس تو کیجیے۔ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، شاباش۔ کہ جو آخری 10 دن ہیں یا تاک راتیں ہیں، پیریڈز والی خاتون کیسے نیکی کرے؟ بہت پریکٹیکل سوال ہے، مجھے خوشی ہوئی آپ کے سوال سے۔ اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی نا، اس کے علاوہ جو کام کر سکتی ہے وہ کرے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جب حج کے موقع پہ تھیں تو آپ کو پیریڈس ہو گئے تو وہ رونے لگیں، تو اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ بس طواف اور نماز کے علاوہ باقی سب کام کرو. تو آپ ذکر اذکار کر سکتی ہے، عورت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے جیسے بھی بغیر چھوئے اس کو، یا اگر کوئی کپڑا رکھ کے وہ بات پیچھے گزر گئی. اس طرح آپ دیکھیں کہ کوئی بک پڑھی جا سکتی ہے، آپ سیرت پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی اور بھی کام نیکی کا کر سکتے ہیں. ہر ایک نیکی کا کام کیا جا سکتا ہے، صرف نماز نہیں ہے بلکہ اور زیادہ میرا خیال ہے کہ موقع مل جاتے ہیں انسان کو جو عام دنوں پہ نہیں ہوتے. لیکن یہ سوچ کے اب سوتے ہی رہنا کہ نہیں میرے تو نماز چھوٹ گئی ہے تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. للت القدر کیسے پتا چلتا ہے پا لیے؟ پہلی بات تو یہ کہ موقع پا لیا نا اگر آپ نے تاک راتوں میں عبادت کا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پانا ہی ہو گیا. دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو نشانیاں دکھا سکتا ہے. کچھ صحیح روایات سے کچھ نشانیاں ملتی ہیں اس کی نا، مثلا ٹھنڈی ہوتی ہے یہ رات، ان یوزل ٹھنڈک ہوتی ہے اور کولنس ہوتی ہے. پھر جیسے اس رات کتے نہیں بھونکتے کیونکہ فرشتے اترتے ہیں. پھر اسی طرح اس جو سب سے میں جو جس کو فیل کرتی ہوں کہ اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج میں کرنیں نہیں ہوتی. اور اس کی بھی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ اتنے فرشتے زمین پہ اترے ہوتے ہیں کہ ان کے اور سورج کے بیچ میں بیریئر آ جاتا ہے. اور دل جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے، دل آپ کا بتا دیتا ہے آپ کو. آپ اپنا کام کر دیں، ہر رات جاگ لے آخری 10 دن کی، ان شاء اللہ تعالیٰ پھر جو بھی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، کہہ رہی ہیں کہ کیا لیلت القدر کو پانے کے لیے پوری رات جاگنا لازمی ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ پوری رات جاگنا اسلام میں ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے. مجھے آج کل پتہ ہے نا کہ کسی رات اگر میں نہ سو سکوں تو پھر اس کے بعد انسان کا ایک خاص وقت گزرنے کے بعد ذہن کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو پوری رات نہیں جاگنا ہوتا. مسنون وہی طریقہ ہے جو آپ کو پیچھے بتایا تھا، اب بھی بتا دیتی ہوں کہ فرض پڑھیں جماعت کے ساتھ، سنتیں 2 پڑھ لیں، پھر 4 تراوی پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، جتنا آپ کا دل چاہتے ہیں آپ پڑھ لیں. پڑھ کے بعد اس کے بعد آپ کچھ وقت سو جائیں، 2 گھنٹے 3، جتنا آپ سمجھتے ہیں. اور وہ سونا بھی یہ نیت کر کے سوئیں کہ اللہ اس لیے جو سو رہی ہوں کہ آخری حصے میں جاگ سکوں. انشاءاللہ سونا بھی عبادت ہے. پھر آخری حصے میں اٹھ جائیں، 2 بجے 1 بجے جو بھی رات کا وقت ہے. پھر اس میں اپنی باقی جو رکی چھٹی ہوئی تراوی نا ان کو لمبا کر کے پڑھیں. یہ 100-100 نفل پڑھنا اور پوری رات نفل پڑھنا ہمارے ہاں تو بڑا معروف ہے، لیکن یہ مسنون نہیں ہے. آپ اٹھیں، قرآن کھول لیں، آپ نیت کر سکتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں قرآن پڑھوں گی. 3 سپارے بنتے ہیں نا. اب اگر آپ پوری رات میں سے 2-2.5 گھنٹے بھی گزارتے ہیں تو آپ کثرت سے قرآن پڑھیں. کچھ قرآن تراوی میں پڑھ لیں، کچھ بیٹھ کے پڑھ لیں، جیسے بھی جو آپ کو سہولت لگے اس طریقے سے آپ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس کی مت رخصت ہے. جی، ان کا سوال ہے کہ کیا ذکر کرنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ تو دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ آپ جس کو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کسی کو یاد کرنے سے پہلے کہ ٹھہر جائیں ذرا میں پہلے وضو کر کے آتی ہوں، ایسا نہیں ہے. اور پیریڈز میں بھی نہیں، پیریڈز میں تو وضو کا ویسے ہی حکم ویسے نہیں رہتا نا، جیسے آپ کر بھی لیں گے تو آپ اسی حال میں جیسے نہیں تھے. ٹھیک ہے،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا اللہم انی اعوذ بعلم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتى امين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ سب لوگ؟ خوش الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ تعالی ہمیں ہر ایک روشن دن کے ساتھ بہت ساری نئی چیزوں کے ساتھ، اور الحمدللہ کہ ہم سب ساتھ ساتھ اپنے سفر کو آگے لے کے چلتے جا رہے ہیں. ایکسائٹمنٹ ہے الحمدللہ. تو دن گننے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیا آپ لوگوں نے رمضان کے آنے کی اور دورہ قرآن الحمدللہ، اور دعائیں وار آپ سب اپنے عمل میں لا رہے ہیں. کیسی فیلنگز آتی ہیں جس سے ہم اعمال چھوٹے اور ثواب بڑھے اور اس میں اجر زیادہ کی بات ہے, تو کتنا عمل ہو رہا ہے؟ چیک اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اگر نہیں کر پاتے تو کرنا شروع کر دیں, اور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں پھر ان سے باقی لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. جی کوشش, ٹائم کوئی آپ لوگ اپنا بنا لیں, جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد تلاوت زیادہ کریں, جیسے کل ہم نے دیکھا تھا سو آیات پڑھنے کے حوالے سے, تو مغرب کے بعد بنا لیں یا عشاء کے بعد ایک دفعہ ضرور. اور جب آپ کو کل کی دعا نہیں ملی, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مل جائیں گی ای میل میں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کر دے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جنک میل میں چلی جاتی ہے, اس میں بھی چیک کر لیجئے گا. تو جوں جوں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی لوگ عمل کر رہے ہیں تو پھر ہم بھی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو لوگ عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے, اور جو ابھی نہیں کر پا رہے اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے لیے دعا کیجئے خود. کیونکہ جب ہم کسی سنت کو زندہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان ہمیں بہت ورغلاتا ہے, تو پوری کوشش کریں کہ ذوق سے, شوق سے, محبت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, اس کی مجھے اس کی حکمت دے دے کہ میں اس کو کیسے کر سکوں. جب ہم کسی چیز کو اپنے اوپر ایک طرح سے لاگو کر لیتے ہیں, واجب کر لیتے ہیں نا کہ نہیں میں انشاءاللہ آج ضرور پڑھ کے سوؤں گی, چاہے وہ سورہ ملک اور سجدہ ہی کیوں نہ ہو, یا سو آیات ہی کیوں نہ ہو, یا سورہ کاف ہو, یا پھر آیت الکرسی اور جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے. یعنی ہم آہستہ آہستہ اپنے عمل کو بڑھاتے ہوئے پھر رمضان تک جائیں گے تو پھر ہمیں تراوی پڑھنا مشکل نہیں لگے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. آپ روزے کی طرف آتے ہیں کہ روزوں کے مسائل ہم دیکھ رہے تھے, اور اس میں ہم نے اپنے لیے جو چیزیں دیکھی, روزے کا کفارہ کیا ہے, لکھیں گے آپ لوگ؟ جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا, اور 1 غلام کو آزاد کرنا. آج کے دور میں ہمیں غلام تو نہیں ملیں گے, ہمارے لیے یہ 2 جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اور 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ قصدن کیا کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیا ہمیں جب خود بخود کیا آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا؟ کیا ہمیں اس مسئلے کا پہلے علم تھا؟ جی ہاں, جو خود بخود کہہ آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ جان, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے, انسان کہتا ہے الٹی کروں گی تو ٹھیک ہو جائے گی, اور پھر وہ جان کے الٹی کر دیتے ہیں یا کہہ کر دیتے ہیں, تو پھر وہ اس کی قضا واجب ہوگی, ادروائز نہیں ہوگی, کیونکہ اس پہ آپ کا اختیار نہیں تھا. اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کتنی خوبصورت حکمتیں بتا دیں کہ ہر ایک کا عمل دیکھا جائے گا, اس کی نیت دیکھی جائے گی. پھر دیکھیں حیض یا نفاس شروع ہونے سے کیا عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پتہ چلے روزہ کھلنے سے 10 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اور یا 1 گھنٹہ پہلے, تو کیا پھر اس روزے کو پورا کرنا چاہیے؟ نہیں. اور یہ کہ میرے رب کا اس کو وقت پھر کچھ کھا لینا چاہیے, یعنی سمینا و اطانا والی کیفیت ہماری ہونی چاہیے اس میں. پھر جی یہ کریں کہ نہیں کھانا, کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے. پھر ہم نے آگے اس چیز کو دیکھا, اعتکاف کے مسائل. اعتکاف بیٹھنے کی کا شوق آیا, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک رحمت ہے جن لوگوں کو یہ موقع مل جاتا ہے. تو کوشش کیا کرنی ہے, اس میں ہم نے بہت سے اعتکاف, یعنی ایک تو واجب اعتکاف دیکھا اور سنت موقع جو تھا, اور اعتکاف جو ہے سنت موقع ہے. سنت موقع کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ اچھا آپ نے لکھا ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا قضا دینی. جی بالکل, اس روزے کی آپ کو قضا دینی ہوگی, جو اگر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو روزہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی قضا ہوگی. جی یعنی سنت موقع سے مطلب سنت ہے, اگر کوئی ایک بھی اس کو ادا کر دیتا ہے تو وہ سب کی طرف ہو جاتی ہے. بالکل. اور اس کی مدت کتنی ہے؟ جی سب پہ فرض نہیں ہے, کوئی اعتکاف بیٹھ جائے گا تو باقیوں کی طرف ہو جائے گا. جی سنت, سوری سنت موقع کفایا ہے. جی بالکل سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا. جی جی اس پورے کو کہتے ہیں سنت موقع کفایا, جس میں اگر کوئی بھی رکھ لیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا, یعنی بستی میں سے ایک بھی اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جائے گا. پھر یہ دیکھیں کہ اعتکاف کے لیے کس وقت اعتکاف بیٹھنا مستون ہے. مسئلہ نمبر 133 میں دیکھیں, 21 کی فجر سے بیٹھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہو جاتے, یعنی اعتکاف والی جگہ پہ. کیا اعتکاف کرنے والا بی بی سے ملاقات کر سکتا ہے؟ جی, اور اعتکاف کرنے والے کیا اپنی بیوی کو گھر چھوڑنے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ کافی مسئلہ ایسا. جی بالکل, اگر ضرورتاً جانا پڑے تو جا سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ اس جگہ پہ, کوشش ہونی چاہیے لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو جا سکتے ہیں. مردوں کو اعتکاف کہاں بیٹھنا چاہیے؟ مسجد میں. اور عورتوں کو؟ جی عورتوں کے لیے بھی جیسے ہم حضرت عائشہ وغیرہ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی, لیکن یہاں جہاں ہماری مساجد میں اعتکاف کا اہتمام نہیں ہوتا تو پھر عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں. اور لیکن مسنون کیا ہے کہ اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم اس بات پہ, کیونکہ جن ملکوں میں ہیں وہاں تو پھر انتظام ہو جاتا ہے مساجد میں عورتوں کے لیے بھی, لیکن جیسے انڈیا پاکستان میں ہے تو وہاں تھوڑا اس چیز کو مشکل سمجھا جاتا ہے, تو وہاں پھر عورتیں زیادہ تر گھروں میں اعتکاف بیٹھتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں ارینجمنٹ نہیں ہو پاتا تو اس وجہ سے وہ گھر اعتکاف بیٹھتی ہیں, اور پھر اس چیز کو کوشش جو سنت ہے نا وہ مسجد میں ہے. آقفونا الی المساجد. جی بالکل, مسنون کیا ہے کہ مسجد میں جا کے اعتکاف بیٹھا جائے. پھر آگے دیکھیں لیلۃ القدر کی فضیلت, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کوئکلی دیکھتے ہیں ہماری کلاس کا ٹائم. تو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کے ساتھ قیام کیا اس کے کیا ہو جاتے ہیں؟ جی کے برابر اجر ملتا ہے, اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے. جی اور اگر ہم خود عبادت کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا تو ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے نا. تو بعض لوگ ہمیں نظر آتے ہیں نا کہ وہ نہیں عبادت کر پاتے, تو ان کو ترغیب دینی چاہیے, ان کو پہلے سے بتانا شروع کر دیں, کیونکہ ہمیں پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں جاگتے یا عبادت نہیں کرتے, تو کیا لیلۃ القدر کی ساری رات کو جاگنا چاہیے؟ نہیں. تو ان سے جو لوگ نہیں اس طرف راغب ہوتے نا, تو ان سے پھر یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ یا تو آپ باجماعت تراویح کی نماز پڑھ لیں, چاہے 8 پڑھیں چاہے 20 پڑھیں, اس پہ بھی بڑا اختلاف ہوتا تھا. تاک راتوں میں عبادت کی جا سکتی ہے, نوافل پڑھے جا سکتے ہیں تھوڑے تھوڑے, یا ان کو اس بات پہ موٹیویشن کی جا سکتی ہے کہ آپ تاک رات کو صرف 2 نفل ہی پڑھ لیں تاکہ عبادت میں شامل ہو جائیں. اور رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں, خود عبادت کرنی ہے. جی ایسی فضائل والی احادیث بتانی چاہیے. جی بالکل, ان کو بھی شوق آئے. بالکل, اور جب ہم بچوں کو اسپیشلی بتاتے ہیں تو وہ اس بات کی بہت رغبت کرتے ہیں, معافی کی دعا مانگنی چاہیے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے, اپنے گھر والوں کو ترغیب دینی ہے کہ مل کے عبادت کریں. جیسے عورتیں بعض دفعہ گھر میں مل کے بھی عبادت کرتی ہیں نا, نوافل پڑھتی ہیں, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ہم نے اس میں دیکھا کہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے, کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ 100 نوافل پڑھنے ہیں اس رات میں, تو وہ درست نہیں. جو بھی عبادت کی جائے خشوع و خضوع کے ساتھ کی جائے, اور تھوڑی ہو لیکن جامع ہو, اثر والی ہو, اللہ تعالیٰ کی ہاں مقبولیت والی ہو. یعنی ہمیں کوانٹٹی نہیں کوالٹی دیکھنی ہے. جی جی, اس برکت راز سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. جی, بالوں کے حوالے سے جو بات تھی, جی اس میں یہ تھا کہ پیریڈز میں جب ختم ہو جاتے ہیں تو بہت سی عورتیں اس وقت تک غسل نہیں کرتی کہ ہم نے اپنے بال صاف نہیں کیے اور اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ پاک ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ غسل کر کے فوراً نماز پڑھنے کی طرف آئیں, اور اس چیز کو ذرہ بنائیں کہ میں نے بال نہیں صاف کیے تو میں نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ کوئی اس میں مستند نہیں ہے کہ بھئی ضرور یہ کرنی ہے. ہاں, یہ پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا, مجھے خود نہیں پتا راگ سے ہے عمر کیسے ہے, تو اس لیے یہ تو مجھے خود اندازہ نہیں ہے اس چیز کا. تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. آج ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. آپ لوگوں کا کوئی اس حوالے سے اور کوئی کوسچن تو نہیں ہے؟ جی کر سکتے ہیں, کچھ بھی آپ چیز استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. استاد جیسے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لویا نہیں استعمال کر سکتے اور اس طرح کی چیز تو نہیں ہے. جی, اس میں یہ ہے کہ آپ جب تلاوت کرنے لگیں تو اپنے پیڈ وغیرہ کو چینج کر کے, تو وضو تو اس میں ہو نہیں سکتا. تو آپ اگر اپنی تسلی کے لیے کرنا چاہیں تو ایک الگ چیز ہے, ورنہ آپ ویسے تلاوت کر سکتے ہیں جیسا کہ استاذہ جی نے ذکر کیا. تو ہمیں پھر اپنے ذکر اذکار اور اپنے مطالعے کو کتاب پڑھنا جس میں دینی بکس ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں, وہ ان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے. جزاک اللہ خیر. انشاء اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دوسروں کو بھی اس طرف لے کے آنے والا بنائے. اب ہم نے اپنے ساتھ خیر میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کرنے کا آج سے نیت اور ارادہ کیا, تو انشاء اللہ تعالیٰ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.